پہلی تقریر جب بھی کسی سال کی ہوگی اس میں یقیناً کچھ ان باتوں کو دہرانا پڑے گا جس کے بعد اس سال کے نئے موضوع کے لیے ہمارے گفتگو میں وقت پیدا ہو سکے. آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ ابتدائی حصہ انہی باتوں پر مشتمل ہوگا کہ جو پچھلے سال بیان ہو رہی تھی. قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کا آپ جس آیہ مبارکہ کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا جس میں پروردگار عالم ذکر رسول کی اہمیت و فضیلت کو بیان کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اے حبیب، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا. جس رسول کا ذکر بلند کرنے کا تذکرہ سے پروردگار کر رہا، اب اس ذکر کی اہمیت کیا ہوگی یہ ہر مومن اپنے مقام سے سمجھ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کہ قرآن نے جگہ جگہ یہ حکم دیا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ نجات اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک انسان رسول کی پیروی نہ کرے، اور رسول کی پیروی کرنے کے لیے رسول کے حالات معلوم ہونا ضروری کہ پیغمبر اسلام نے کس ماحول میں، کن حالات میں اور کن مواقع پر جس قسم کی سنت ہمارے سامنے پیش کی. میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اسی 65 تقاریر کے دوران اس ایک بات کا تذکرہ کیا کہ 124,000 انبیاء سیرت رسول کو یہ شرف اور امتیاز حاصل کہ اس میں ہر انسان کے مسئلے کو حل پایا جاتا. پیغمبر اسلام نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جسے مصیبتوں کا دور کہا جاتا، اور پیغمبر اسلام ہی کی زندگی میں وہ دور بھی آ گیا کہ پیغمبر حاکم حکومت کا وہ دور بھی پیغمبر اسلام نے دیکھا ہے کہ چاروں طرف دشمن اور مدینے کی اسلامی حکومت بہت کمزور نظر آ رہی، اور حکومت ہی کا وہ دور بھی دیکھا جو اس زمانے کی سپر پاور کے برابر مدینے کی حکومتیں آ چکی ہیں ظاہری اعتبار سے. پیغمبر اسلام کے پاس وہ دور بھی تھا کہ ایک آدمی بھی پیغمبر کا ساتھ دینے والا نہیں وجود اہل بیت کی، اور ایک وہ دور بھی تھا کہ منافقوں کو بھی پیغمبر اسلام کا نام دینا پڑ رہا. غربت ہو یا امیری ہو، اسیری ہو، مصیبتیں ہوں، زحمت ہو، بادشاہی، یہ سارے دور پیغمبر اسلام کی سیرت میں ہمیں ملتے. اور سب سے بڑا پیغام یہ ملتا کہ اگر ایک انسان کسی معاشرے کو اسلامی بنانا چاہے اور کہیں پہ انقلاب لانا چاہے تو اس کا طریقہ کیا، فطری طریقہ کیا، شور ہنگامہ اپنی جگہ لیکن فطری طریقہ ایک پیغمبر اسلام کا بنایا ہوا طریقہ کیا. خصوصیت کے ساتھ اب ہماری گفتگو پہنچی ہی اس مقام پر کہ اللہ کے رسول مدینے میں پہنچ چکے ہیں اور ایک مرتبہ دشمنوں کی دشمنیاں منظم طریقے سے ہو رہی، اب ان کا مقابلہ ہمیں کس طرح کرنا. پیغمبر اسلام کی سیرت سے اس آخری ٹکڑے کو میں بیان کر دوں جو 65 تقریر میں بیان ہوا. 17 ربیع الاول کو ولادت ہوئی، 5 سال کی عمر تک پیغمبر اسلام اپنے شہر مکے سے باہر جناب حلیمہ صادیہ کے ساتھ رہے. 5 سال کی عمر میں پیغمبر واپس اپنی ماں کے پاس آتے، لیکن اسی سال والدہ کا انتقال ہوا. 3 سال اپنے دادا جناب عبد المطلب کے ساتھ رہے، لیکن جب پیغمبر کی عمر 8 سال کی ہوئی تو دادا کا انتقال ہو گیا. اب پیغمبر اسلام اپنے چچا جناب ابو طالب کی کفالت میں گئے، اور 8 سال کی عمر سے 25 سال کی عمر تک جناب ابو طالب کے ساتھ ہیں. جس دوران پیغمبر اسلام نے پہلے چچا کے ساتھ مل کے تجارت شروع کی، اور اس کے بعد پیغمبر اپنی تجارت کو الگ کر دیا، لیکن ویسے اسی مکان میں جو جناب ابو طالب کے مکان سے متفق. 25 سال کی عمر جناب خدیجہ سے شادی ہو، اور پیغمبر اپنے محلے بنی ہاشم سے خوش تھے جناب خدیجہ طاہرہ کے محلے میں آ جاتے. 30 سال مولائے کائنات کی ولادت ہوتی ہے، اور پیغمبر اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے چچا سے اپنے گھر کے لیے مانگ لیتے. پیغمبر کی عمر 40 سال پہنچتی، اور ایک مرتبہ جبرائیل امین وہ وحی لے کے آتے کہ جو یہ نہیں بتا رہی کہ اب تمہیں رسول بنایا گیا، بلکہ وہ وحی یہ بتا رہی ہے کہ اے رسول، تم تو اس وقت رسول سے اب تمہیں اپنی رسالت کا اعلان کرنا. 3 سال تک پوشیدہ طریقے سے پیغمبر نے اسلام کو پھیلایا. جب 41 سال پیغمبر اسلام کی عمر مبارک کا ہوا تو علی اعلان پیغمبر اسلام دین اسلام کا پیغام اس کے والوں کے گھر تک پہنچا رہے ہیں. 2 سال کے بعد 45 سال میں پیغمبر اسلام پہلی مرتبہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب وہ مکے سے ہجرت کر کے جا سکتے ہیں اور مزید دو سال گزرتے ہیں. پیغمبر کی عمر 45 سال کی ہوتی تو تمام مکے کے کفار مل کے پیغمبر اسلام کا بائیکاٹ کرتے ہیں اور ایک مرتبہ شیخ ابی طالب کی زحمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. 3 سال ان زحمتوں کا سامنا پیغمبر اسلام نے کیا. پیغمبر اسلام کی عمر 50 سال اور اعلان رسالت کو 10 سال گزرے. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام شیخ ابی طالب سے باہر آئے, دو بڑے صدموں کا سامنا کیا اور اس کے بعد معراج کا سفر پر پیش ہوا. معراج کا سفر آپ کو یاد ہوگا کہ معراج کے عنوان پر 10 تقاریر ہوئی ہیں ان 65 تقاریر. معراج کا سفر درحقیقت مدینہ کی ہجرت کے لیے تیاری کا اعلان تھا. چنانچہ پیغمبر معراج اس سے واپس آئے اور مسلمانوں کو مدینہ کی ہجرت کا پیغام پہنچانے لگے. آہستہ آہستہ جس سے موقع ملتا وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاتا. 3 سال ہجرت کے اس طریقہ کار کو گزر گئے, یہاں تک کہ مکہ تمام مسلمانوں سے خالی ہو گئے. اب صرف وہ مسلمان مکے میں رہ جائیں جن کے لیے کسی وجہ سے ہجرت بالکل ناممکن. جناب جب ہجرت کرنے کے قابل تمام مسلمان مکہ چھوڑ کے جا چکے, اب پیغمبر اسلام مکے سے مدینے کی جانب تشریف لاتے. اس دوران جو واقعات پیش آئے یہ ہماری 4 یا 5 تقاریر کا عنوان تھا, بلکہ ہجرت کے عنوان سے 7 تقاریر ہوئی. بہرحال ان 7 تقاریر کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. جیسے ہی پیغمبر اسلام مدینہ منورہ میں داخل ہوتے اسلامی سال کا آغاز ہو جاتا. اب سن ہجری شروع ہوتا, یہ پہلا سال ہے اسلامی یا پیغمبر اسلام کے مدینے میں آنے سے. پیغمبر اسلام کی عمر کا 53 سال ختم ہو چکے. 54 سال چل رہا ہجرت کے بعد پہلا سال پیغمبر اسلام نے مدینے میں آتے ہی سب سے پہلے سے ایک اسلامی حکومت کو قائم کیا. تمام مسلمانوں کو ایک مرکز پہ جمع کیا اور مسلمانوں سے علاوہ تھی مدینے کے اندر 2 گروہ اور تھے, ایک اہل کتاب یہودی اور دوسرے بت پرست کافر. بت پرست کافر تو رشتے دار تھے انہی مسلمانوں سے جو پیغمبر کے ساتھ ہیں. ایک معاہدہ پیغمبر ان کافروں سے کرتے اور دوسرا معاہدہ یہودیوں سے کیا جا رہا تاکہ مسلمانی اسلامی سلطنت مسلمانوں کا مرکز جو بن رہا اسے اندرونی خطروں سے محسوس کیا جائے. یہ 2 شہر مدینہ کے رہنے والے گروہ کافر بھی وہ جو مدینے میں رہتے, اہل کتاب بھی وہ جو مدینے میں رہتے, پیغمبر اسلام نے دونوں سے معاہدے کی اور ان معاہدوں کے نتیجے ظاہری اعتبار سے مدینے کے اندر ایک مرکز بن گیا. جو کافر ہیں وہ تو اپنے معاہدے کے ثابت قدم رہے, بلکہ کافروں کا مسئلہ تو یہ ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ مسلمان بننے لگے. کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مدینہ کے کافر وہ ہیں کہ جن میں سے ہر ایک کے خاندان میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے کچھ لوگ کفر پر. جو کفر کے باقی انہیں تو ان کے بھائی بیٹے والدین پڑوسی آہستہ آہستہ اسلام کی جانب لا رہے ہیں, مگر یہودی وہ پیغمبر اسلام سے تعاون کرنے کو تیار نہیں. پہلے تو پیغمبر اسلام سے معاہدہ کر لیتے لیکن اس کے بعد جیسے جیسے انہوں نے یہ دیکھا کہ پیغمبر نے ہم سے معاہدہ کرنے کے بعد ہم مسلمانوں کو جس انداز سے ترتیب دینا شروع کیا تو آگے چل کے ہمارے لیے خطرہ بنے گا, اندرونی سازشوں میں لگ گئے. یہودیوں کی اس وقت بدقسمتی یہ تھی کہ جیسے آج حالت ویسے ہی تقریباً اس وقت ان کی حالت جیسے آج یورپ اور امریکہ میں حالت, کہ تعداد بہت کم اور ظاہری اعتبار سے ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی. تو نہ کہ وہ مجبور تھے, مکے کی کافروں کی طرح یہودی کھل کے پیغمبر کے سامنے نہیں آ سکتے, وہ مجبور تھے کہ چھپ کے پیغمبر کے خلاف سازشیں کریں. اور اس کے لیے انہوں نے پہلی کوشش تو یہی کی کہ مدینے کے اندر جو مسلمان ہیں ان کو آپس میں لڑایا جائے. اتحاد بین المسلمین یہ آج ایک نعرے کے طور پہ ہر مسلمان کے سامنے پہنچا ہوا, یہ مدینے میں پیغمبر اسلام کے قدم رکھتے ہی پہلے سال میں یہ نعرہ سامنے آ رہا. اس لیے کہ جب مدینے میں رسول خدا پہنچے تو اس وقت مدینے میں پہنچنے سے پہلے مسلمانوں کی صرف 1 قسم کے مسلمان. مدینے میں جب مسلمان آئے تو اب مسلمانوں کی 2 قسمیں ہو گئی, ایک وہ مسلمان جو مقامی ہیں اور مدینے کے رہنے والے ہیں, ایک وہ مسلمان جو باہر سے ہجرت کر کے آئے. یہودیوں نے پہلے ان کو آپس میں لڑانا چاہا. اس قسم کے واقعات سیرت رسول کی 63 اور 64 تقریر میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے. اور جب یہودی اس کے اندر ناکام ہو گئے تو انہوں نے مکے کے کافروں سے رابطہ قائم کیا. چنانچہ مکے کے کافروں کو جب یہ اطلاع ملی کہ خود پیغمبر کی شہر میں رہنے والے کچھ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور اگر پیغمبر کے خلاف میدان میں نکلے تو وہ بھی پیغمبر کے میدان میں نکلنے کے بعد پیغمبر پر مسلمانوں پر پشت سے حملہ کریں گے. تو مکے کے کافروں کو اس میں اطمینان حاصل ہو گیا. اب تک مکے کے کافر مسلمانوں کے خلاف میدان میں پتن نہیں نکلے تھے, 14 سال ہو گئے اسلام کو, لیکن جب یہ پتا چلا کہ خود پیغمبر کے شہر میں ہمارا ساتھ دینے والا ایک گروہ یہودیوں نے جو خط لکھے ان کی تفصیل اسی سیرت رسول کی گزشتہ تقاریر میں آتی تھی, تو اب مکے کے کافروں میں ہمت پیدا ہوئی اور پھر مسلمانوں پہ ایک بڑا حملہ کرنا چاہا. یہ ساری کی ساری سازش یہودیوں کی چل رہی تھی. اسی دوران یہودیوں نے ایک اور طریقہ بھی اختیار کیا کہ ایک طرف تو اندرونی طور پر, کیونکہ خود یہودیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کھل کے سامنے آئے, اندرونی طور پر پہلے مسلمانوں کو لگانا چاہا, اس میں ناکامی ہوئی, تو خط لکھ کے مکے کے کافروں کو دعوت دی کہ حملہ کر. اور دوسرے طریقہ یہ اختیار کیا کہ مسلمانوں کو پانی دینا شروع کیا. شاید آپ کو یاد ہو سیرت رسول کی 7ویں یا 6ویں تقریر میں آیا تھا کہ علم کے اعتبار سے پورے عرب میں یہودیوں سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہ تھا, کیونکہ بہرحال اپنی تمام خرابیوں کے باوجود یہودیوں کے پاس تورات کتاب تھی, یہودیوں کے علماء اپنی کتاب پر حاوی تھے, یہودی بہرحال ایک صحیح دین کے ماننے والے تھے جن میں انہوں نے تبدیلی کر دی تھی. وہ عرب کے کافروں کی طرح جاہل مطلق نہ تھے بلکہ وہ پڑھے لکھے, اپنے مفادات کے تحت انہوں نے دین میں تبدیلی کی. چنانچہ یہودی علمی اعتراف کرنے لگے اور مسلمان ابھی ابتدائی مرحلے میں, ابھی پیغمبر اسلام کے اتنا قریب نہیں بیٹھے, خصوصاً مدینے کے مسلمان ابھی تو رسول ہے ان کے پاس, ابھی انہوں نے پیغمبر کے علم سے اتنا استفادہ نہیں کیا کہ وہ یہودیوں کے کانوں کا جواب دے سکے. چنانچہ ہمیں نظر آتا کہ ابتدائی 3 سال کے مدینے میں گزرے یہودیوں کے اعتراضات ہوتے رہتے ہیں اور مسلمان پریشانی کے عالم میں مبتلا. بس ذہن میں یہ رکھیے رسیوں سے اب جو 2-3 واقعات آ رہے ہیں ان کا تعلق کسی چیز سے. پیغمبر اسلام کے لیے ایک مسئلہ, ایک طرف یہودیوں سے اندرونی سازش کا مقابلہ کرنا, یعنی مکے کی کافر حملے کر رہے اس کا مقابلہ کرنا, منافقین کو یہودی بنا رہے اس کا مقابلہ کرنا, دوسری طرف یہودیوں کے ظاہری حملے کا مقابلہ کرنا کہ جب یہودی کوئی اعتراض کرے اسلام پر تو اب مدینے کے مسلمان اس قابل نہیں ہے کہ اس کا جواب دے. چنانچہ ہر مسلمان یہودی کو لے کے رسول کے پاس آ جاتا, چھوٹے چھوٹے مسائل کا جواب بھی تو پیغمبر کو دینا پڑ رہا. ہاں 2-3 سال کے بعد جب پیغمبر اسلام کے اتنے شاگرد مدینے میں ہو گئے پھر یہ مسئلہ ختم ہوا, لیکن ابھی چھوٹا سا مسئلہ بھی مدینے کا مسلمان آ گیا پیغمبر کے پاس کہ اللہ کے رسول یہ ہمارے یہودی پڑوسی نے ایک اعتراض کیا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. پیغمبر کے وقت کا ایک بڑا حصہ اسلام میں گزر رہا, لیکن اس کے باوجود پیغمبر مدینے میں وہ تمام کام انجام دے رہی جو ایک اسلامی حکومت کے لیے ضروری. مسجد بنائی گئی کیونکہ مسجد بڑھ مسجد نہ تو کبھی بھی اسلامی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. مسجد بنانے کے بعد مواقعات کا سلسلہ قائم کیا گیا, یعنی مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا گیا, اور وہ بھی 2 مواقعات ہوئی ہیں اسلام میں. پہلے پیغمبر مہاجرین میں سے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا, اور پھر ہر مہاجر کو ایک مدینے والے انصار کا بھائی بنایا. اس کے بعد پیغمبر اسلام فقہی مسائل کو امت مسلمہ کے سامنے پیش کرنا شروع کیا, جس کے نتیجے میں وہ نمازوں کی رکعتیں پڑھی. یہ سارے واقعات پہلے بیان ہو چکے ہیں. اور اسی دوران 1 سال جب گزر گیا اذان اور اقامت کا حکم آ گیا, اس لیے کہ مسجد تو بن گئی مرکز تو بن گیا, لیکن مسجد میں لوگوں کو جمع کیسے کیا جائے. چنانچہ اذان اور اقامت کا حکم آیا, اس کی پوری تاریخ 64ویں تقریر میں آپ کے سامنے آ چکی. لیکن جیسے ہی مکے کے کافروں کو یہ 2 اطلاعات ملی, ایک تو وہی کہ یہودی ہمارا ساتھ دینے کو تیار, اور دوسری اطلاع یہ ملی کہ بہت طاقتور ہوتے جا رہے ہیں مسلمان, مسجد بن گئی, اذان ہونے لگی, نماز جماعت کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب مکے کے کافر گھبرا اور وہ پہلی مرتبہ فوج لے کے پیغمبر کے خلاف میدان میں آئے. ہماری جو آخری تقریر تھی پچھلے سال کی بحث تھی, اس میں یہاں تک بات پہنچی کہ پیغمبر اسلام 1 سال مدینے میں ابتدائی تیاریوں میں گزرا, لیکن جیسے ہی دوسرا سال داخل ہوتا اب مکے والوں کے حملے شروع ہو گئے, یہاں تک کہ بدر کی لڑائی ہمارے سامنے آئی. لیکن بدر کی لڑائی سے پہلے 6 چھوٹی چھوٹی لڑائیاں اور ہو چکی. جن چھ میں سے تین غزوے تھے اور تین سریے تھے. غزوہ جس میں رسول خدا خود جائے, سریا جس میں رسول خدا کسی حضرت بھیجے, تو چھ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئی. ساتویں لڑائی بدر کی لڑائی تھی, جو عام طور پہ یہی مشہور کہ کفار اور مسلمانوں کے بیچ میں یہ سب سے پہلی لڑائی, لیکن یہ سب سے پہلی بڑی لڑائی تو ہے. اس سے پہلے بہرحال چھ مرتبہ مسلمانوں اور کافروں کا میدان جنگ میں مقابلہ ہو چکا. اچھا, اب اس سے پہلے کے مقابلوں کی تفصیل بتائی جائے, تاریخ اسلام کے ایک اور مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے, جو اگر کہ کوئی بہت اہم بات نہیں, لیکن جب ہم واقعات کو بیان کر رہے ہیں تو یہ واقعات بھی آ جائے. مسلمانوں کے مدینہ پہنچنے کے بعد ابھی آپ نے سنا کہ یہودی ایک طرف کافروں کو دعوت دے رہے ہیں, دوسری طرف مسلمانوں کو تانے دے رہے ہیں. پہلا تانا تو یہ ملا تھا کہ مسلمان مدینہ کے موسم کا مقابلہ کر ہی نہ سکیں گے, مر جائیں گے. لیکن یہ تانا یہودیوں نے نہیں دیا, یہ تانا مکے کے کافروں نے دیا. اس کی تفصیل آ چکی ہے پچھلے سال کی تقاریر میں کہ پھر پیغمبر نے گوا مسلمانوں کو بتائی, اور وہ جب تانا دیا گیا کہ تم مدینے جا تو رہے لیکن وہاں کے موسم کا مقابلہ نہیں کر سکو, یہ تانا صحیح بھی ثابت ہونے لگا جب تقریباً سارے مسلمان مدینے پہنچ کے بیمار پڑ گئے. پھر پیغمبر نے بخار کی ایک دعا بتائی, وہ آپ سن چکے ہیں. یہ تانا تو کافروں نے دیا, مکے والوں نے مسلمانوں سے کہا ہمیں چھوڑ کے جا رہے, تم اس مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ. ایک تانا یہودیوں نے دیا کہ جیسے ہی مسلمان مدینے میں پہنچے اور اسلامی سلطنت قائم ہوئی, یہودیوں نے تانا دیا کہ ہاں تو گئے مسلمان, لیکن بس یاد رکھو کہ اسلام کو یہی مدینے میں ختم ہونا. اور کہا یہ کہ ہم نے ایک ایسا عمل کرا, یہودی جو کہ بہرحال اہل کتاب تھے, یعنی ایک سچے مذہب کے ماننے والے تھے, جس کو خود انہوں نے بگاڑ دیا. اس لیے جادو توڑنے کی بات تو نہیں, یہ کہا کہ ہم نے ایک عمل کرا, اور اس عمل کے نتیجے مسلمانوں کے یہاں کوئی اولاد گھرینا نہیں ہوگی, یعنی کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا, اور نہ لڑکیاں بے شک پیدا ہوتی رہیں گی. عرب کا پورا معاشرہ لڑکے سے باپ کی نسل چلتی ہے, اس تصور کے اوپر یہ تانا دیا گیا. اب یہ جو تانا یہودیوں نے دیا, اور یہودی ان کے پاس ایسے علم ہیں جو مدینے والوں کے پاس نہیں, جناب مدینے کے لوگ واقعان اس تانے کی وجہ سے پریشان ہو گئے, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جتنی کتابیں بھی سیرت رسول کے بارے میں لکھی جاتی ہیں سب میں پریز دی جاتی ہے کہ یہودیوں کے اس تانے کے بعد سب سے پہلا بچہ مسلمانوں میں کون پیدا ہوا جس کا مسلمانوں نے خوشی منائی. البتہ یہ جو تانا دیا یہودیوں نے, یہ تانا سب مسلمانوں نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا, جو پڑھے لکھے سمجھدار مسلمان تھے انہوں نے تو اس کو مذاق میں اڑا دیا, لیکن کچھ ابھی کمزور یا جن کی معرفت مکمل نہیں وہ بڑے پریشان ہو گئے. انتظار ہونے لگا, ربیع الاول میں پیغمبر مدینے میں آئے, ربیع الاول میں یہ تانا دیا گیا. ربیع الاول کا مہینہ ختم ہوا, ربیع الثانی کا مہینہ آیا. ربیع الثانی کا مہینہ ختم ہوا, جماعت الاولی کا مہینہ آیا. ایک مرتبہ اطلاع ملی کہ بشیر صدر جی جو مدینے کے صحابی رسول, ان کے گھر میں نعمان کی ولادت ہوئی. نعمان ابن بشیر یہ مدینے کے رہنے والے مقامی آدمی کے گھر میں پہلا بچہ پیدا ہو رہا, تو نعمان ابن بشیر تاریخی اعتبار سے فضیلت میں رہی. البتہ یہ کوئی مذہبی فضیلت نہیں کہ جس علاقے میں کون بچہ پہلے پیدا ہو رہا, کون بچہ بعد میں پیدا ہو رہا, شان تو یہ کوئی فضیلت نہیں, لیکن تاریخ کے اعتبار سے نعمان ابن بشیر کو ایک فضیلت ملی کہ یہ پہلے بچے جو پیغمبر اسلام کے مدینے میں آنے کے بعد اس دنیا میں آتے, اور ان کی ولادت کے بعد یہودیوں نے جو تانا دیا مسلمان سمجھے کہ اس تانے کا جواب مل گیا. چنانچہ نعمان ابن بشیر کی پیدائش پر ان کمزور اور کم معرفت رکھنے والے مسلمانوں نے خوشی منائی, اور یہ بات یہودیوں کے پاس تک پہنچائی. یہودیوں کو جب یہ پتا چلا انہوں نے اپنے تانے کو بدل دیا اور کہا کہ یہ نعمان ابن بشیر تو مدینے والے کے گھر میں پیدا ہوا, مدینے والوں کو تو ہم نے یہ تانا دیا ہی نہیں, ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جو غیر مکے سے ہمارے شہر میں آئے اور ہمیں اور ہمارے پرانے ساتھیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے دور کر دیا, ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ مرنے آئے, یعنی مرنے ہی مانو کہ وہ مر کے چلے جائیں گے, ان کی اولاد ہی نہیں ہوگی, ان کا نام و نشان گٹ جائے گا. اب یہ جو اپنا تانا بدلا پہلے کہنا تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہم کہا کہ نہیں نہیں مسلمانوں سے ہماری مراد ہے مہاجر مسلمان جو باہر سے ہمارے شہر میں داخل ہوئے. اب ایک مرتبہ پھر وہ جو کم ہمارے خط رکھنے والے مسلمان ہیں وہ پریشان ہو گئے. البتہ یہ کوئی ایسا پروپیگنڈا ہی نہیں ہے کہ جس میں کوئی جان ہو, لیکن بھارت جب دشمنوں کا حلوہ ہوتا تو چھوٹی چھوٹی بات بھی آتی تو بہت بڑی لگنے لگتی. جناب آپ لوگ اور پریشان یہاں اتنے مہینے گزر گئے اور اب تک کسی مہاجر کے یہاں کسی کی پیدائش نہیں ہوئی. یہ ایک مرتبہ چند مہینوں کے بعد بھی جماعت الاول پر آپ گیا جماعت ثانی گزر گیا تو اطلاع نہیں آئی, رجب کا مہینہ گزرا تو اطلاع نہیں آئی, شعبان کا مہینہ گزرا, رمضان کا مہینہ گزرا, یہاں تک کہ شوال کا مہینہ آ گیا. شوال کے مہینے میں عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہوئی. عبداللہ ابن زبیر یہ تاریخ اسلام میں آگے چل کے ان کا نام بہت نمایاں طور پہ آتا. یہ وہی شخصیت جنہوں نے کربلا کے واقعے کے بعد امام مظلوم کے خون کو استعمال کرتے ہوئے اپنی حکومت قائم کرنا چاہیے. مہاراج عبداللہ ابن زبیر یہ حضرت ابوبکر کے نواسے ہیں, جناب عائشہ کے بھانجے, جناب عائشہ کی بڑی بہن جناب اسماء جن کی شادی پیغمبر کے بھوٹی ذات بھائی زبیر سے ہوئی ان کے بیٹے ہیں. یہ مہاجرین میں پہلے بچے پہلے لڑکی جن کی ولادت ہوئی. جب یہ دو ولادتیں ہو انصاریوں میں, انصاری یعنی مدینے کے مقامی باشندے, مہاجرین یعنی جو مکے سے ہیں, دونوں میں ایک ہی بچے کی ولادت ہو گئی. اب یہودیوں کا یہ تانا بھر گیا, ختم ہو گیا, مٹ گیا, لیکن ان دو بچوں کے نام تاریخ اسلام میں آ گئے. البتہ یہ تو خود بخود آپ کا واضح ہو گیا ہوگا, بتانے کی ضرورت نہیں کہ جناب عبداللہ ابن زبیر مدینے میں پیدا بے شک ہوئے لیکن ان کی والدہ جناب اسماء وہ مکے سے حاملہ تھی, 3 مہینے کا حمل تھا, پھر اس کے بعد ولادت یہاں ہوئی. اسی سال اب جب علماء نے فہرست بنانا شروع کر دی یہودیوں کے استانے کی وجہ, تو اسی سال کو اور بچوں کے نام اس فہرست میں آ گئے. یعنی جو پہلا سال مدینے میں ختم ہوا تو 4 بہت نمایاں نام ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ایک نعمان ابن بشیر کا, بعض علماء کہتے ہیں یہ وہی نعمان ابن بشیر جو بعد میں فاصلہ اہل بیت کو لے کے واپس آئے. بہرحال دوسرا عبداللہ ابن زبیر کا نام, تیسرا نام جو اسی سال بچے پیدا ہوا جناب مختار کا, مختار ابن ابی عبیدہ الثقفی جو بعد میں فاصلہ میں امام مظلوم سے انتقام لے رہے ہیں, ان کو بھی یہ شرف حاصل, البتہ تاریخی شرف کہ وہ پہلے سال پیدا ہوئے پہلے سال. اور چوتھا نام آتا تاریخ اسلام کی ایک انتہائی بدترین شخصیت کا, یعنی زیاد. زیاد کہ جو اتنے زیاد کا باپ ہے اور نسبی اعتبار سے بھی باپ ہے اور کارناموں کے اعتبار سے بھی اس کو باپ ہی سمجھیے آپ. یہ زیاد وہ کہ جس کے باپ کو کسی کو پتا نہیں تھا, سمیا نامی ایک تنیز کے بطن سے پیدا ہوا اور بعد میں پھر اس کو بڑی اہمیت دی گئی اور اس سے زیادہ تفصیل بیان کرنا مناسب نہیں. بہرحال زیاد کہ جو خود اپنے مظالم کے اعتبار سے بھی اتنا زیادہ, تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابن زیاد کربلا کے واقعے میں جو حصہ لیا وہ تو خیر دنیا کا سب سے بڑا گنا, اس کے علاوہ ختم ہو گیا. مگر اس کے فوراً بعد یہودیوں نے ایک اور تانا مسلمانوں کو دینا شروع کر دیا. اس تانے کے نتیجے میں بھی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا. البتہ وہ واقعہ بعض علماء کہتے ہیں رجب میں پیش آیا اور بعض علماء کہتے ہیں کہ شوال میں پیش آیا. جو نہ اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے بیچ میں ایک اور واقعے کا تذکرہ کیا جا رہا, ابھی ترتیب ذہن میں رکھیے گا. یہودی ایک طرف تانے دے دے کے مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں, چنانچہ یہودیوں کا ایک تانا تو ختم ہو گیا, اب انہوں نے ایک اور تانا دینا شروع کیا. اچھا دوسرا تانا ابھی سن لیجئے, اس کی تفصیل بات ہے کہ یہ مسلمان ایک نئے مذہب کو بنا کے بیٹھے اور یہ بیچارے اس قابل بھی نہیں کہ ان کا کوئی قبلہ ہوتا یا ہمارے قبلے سے کام چلا رہے. ایک تانا بنایا انہوں نے. یہ آپ کے علم میں ہے اس سے پہلے کی کئی تقاریر میں یہ بات آئی کہ جس وقت اسلام میں نمازیں واجب ہوئی تو اس وقت قبلہ بنایا گیا بیت المقدس کو. جب تک کہ مسلمان مکے میں تھے مکے والوں کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوا, کیونکہ مکہ شہر ایسی جگہ کہ وہاں سے آپ اس طرح رخ کر سکتے کہ کعبہ بھی آپ کے سامنے رہے اور بیت المقدس بھی آپ کے سامنے رہے. مدینے آنے کے بعد ایک بڑا مسئلہ ہو گیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں تو کعبہ ٹھیک پہ چلا جاتا, اور بیت المقدس یہودیوں کا اہم ترین مقام, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جاگیر, چنانچہ بار بار مسلمانوں کو تانا دے رہے ہیں کہ نیا دین بنا لیا, نیا رسول لے کے آ گئے, نئی کتاب لے کے آ گئے, قرآن کو چھوڑ کے قرآن, مگر قبلہ تمہیں کوئی نیا نہیں مل سکا, قبلہ تمہیں ابھی سے لے کے کام چلانا پڑ رہا. یا جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت سے ایسے اعتراضات ہوتے ہیں کہ اگر وقت نکلنے کے بعد آپ اس پر غور کریں تو ہنسی آ جاتی ہے کہ یہ بھی کوئی اعتراض, لیکن جب کسی انسان کسی اس ماحول میں رہنا پڑ رہا تو وہی اعتراض بہت بڑا اعتراض بن جاتا. اب مسلمانوں کے لیے یہ اعتراض بہت بڑا اعتراض تھا, یہ کیا ہو رہا, یہودی ہمیں ایسا کھانا دے رہے ہیں, یعنی یہودی ثابت یہ کرنا چاہ رہے کہ تمہارا دین حافظ ہے اور تمہارا دین ہمارے دین کے پیچھے پیچھے چلنے والا اصل اہمیت ہمارے دین کو. یہ کھانا دیا گیا مسلسل, بعض علماء کہتے ہیں 13 مہینے بعد کہتے ہیں, 17 مہینے بعد کہتے ہیں, 19 مہینے. پیغمبر ربیع الاول میں مدینے میں تشریف لایا, ربیع الاول ربیع الثانی رجب شعبان, یعنی 16 مہینے تو تمام علماء متفق ہیں کہ یہ کھانا دیا گیا, مسلمان اس کھانے کو برداشت کر رہے ہیں, یہاں تک کہ اگلے سال کا رجب کا مہینہ آ گیا اور اس کھانے کا خاتمہ ہو گیا, لیکن اس سے پہلے پیسہ پایا ہو. یہ تو یہودیوں کی بیرونی سازش, کانوں کے تانے دی جاؤ مسلمانوں کو پریشان کرو, اندرونی سازش کے نتیجے میں حملے ہو رہے ہیں مدینے کے اوپر. 3 لڑائیاں ایسی ہوئی کہ جس میں پیغمبر کو خود جانا پڑا, غزوہ فوات, غزوہ حشیرہ, ہاں غزوہ بدر اولا, یہ وہ بڑی لڑائی نہیں, بدر پہ چھوٹی لڑائی بھی ہوئی تھی, البتہ یہ تینوں لڑائیاں نہیں ہوئی. مکے کے کافر اپنا لشکر لے کے آئے, پیغمبر اپنا لشکر لے کے گئے, کافروں نے لشکر دیکھا بھاگ کھڑے ہوئے, یعنی پیغمبر لشکر تیار کر کے گئے, جنگ کی نوبت نہیں آئی. یہ تو 3 وہ لڑائیاں تھیں جس میں رسول خود گئے, 3 ایسی جنگیں تھیں جس میں پیغمبر نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا, جس میں ایک میں جناب حمزہ گئے تھے, ایک میں عبداللہ جہش گئے تھے. عبداللہ جہش تو گئے تھے, اب ذرا آپ کے خشک بات لیکن بڑی عام بڑی عام, اور اس سے آج کل کے بہت سے اعتراضات کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا, ذرا توجہ سے سنیے گا, کہ اب مکے کے کافروں کی چھوٹی چھوٹی فوجی آ رہی ہیں مسلمانوں کے پیچھے, کسی نے مسلمانوں کے جانوروں پہ حملہ کیا, کوئی مدینے سے قریب آیا کھیتوں میں آگ لگا کے چلا گیا, کسی نے مسلمان کو اکیلا پایا اسے لوٹا اور واپس چلے گئے, تو اس کے نتیجے میں 6 مرتبہ اسلامی لشکر مدینے سے نکلا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے, 3 مرتبہ خود پیغمبر نکلے, لیکن کفار کم دبا کے بھاگے اور لشکر اسلام بغیر لڑے واپس آ گئے. 3 مرتبہ پیغمبر نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا, ان میں سے بھی 2 مرتبہ یہی ہوا کہ کافروں کی ہمت نہ بڑی مقابلے میں. تو بدر سے پہلے کی جو 6 لڑائیاں ان میں سے 5 میں جنگ نہیں ہوئی, بس جیسے ہی اسلامی لشکر آتا ہے کافر واپس چلے جاتے ہیں, لیکن جو چھٹا اور آخری لشکر پیغمبر نے بھیجا جس کے فوراً بعد بدر کی لڑائی, اس میں ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا. پچھلے سال 65 تفریح کے آخر میں یہ بات آئی تھی لیکن نامکمل رہ گئی, اب آپ اس کو پورا واقعہ سن لیجیے. یہ چھٹی اور آخری لڑائی جس کے فوراً بعد بدر کی لڑائی مسلمانوں کو لڑنا پڑی, یہ جو چھٹی اور آخری لڑائی تھی جس میں بھی پیغمبر خود نہیں گئے تھے, اپنے چھٹی ذات بھائی عبداللہ کو بلایا ہے, عبداللہ جاش, یہ کون شخصیت ہے جس کی تفصیل آ چکی ہے پچھلے سال, لیکن ایک جملہ کہ جو افراد حج اور عمرے پہ گئے اور وہ مدینہ منورہ کی زیارتیں کرتے ہوئے میدان احد کی زیارت جا کر پہنچے, انہوں نے ایک چیز دیکھی ہو, میدان احد پیغمبر اسلام شہدائے احد کو 2 طریقے سے دفن کیا, 68 شہیدوں کے لیے بہت بڑی قبر تیار کرائی تھی, سب کو ایک ساتھ اس میں دفن کر دیا, اور یہ جو بڑی قبر ہے گنجے شہیدہ یہ پیچھے کی جانب واقع ہے, میدان احد میں جو سامنے کی قبر ہے جہاں ہر آدمی پہلے جاتا وہاں جناب حمزہ دفن, لیکن اگر آپ نے غور کیا ہو زیارت کے دوران تو وہ 3 قبریں ایک لائن سے بنی ہوئی, 3 قبریں, ایک تو جناب حمزہ کی ہے پیغمبر کی چچا غیر معصوموں کے سید الشہداء, دوسری قبر ہے موسیٰ ابن عمیر کی, یہ وہی موسیٰ ابن عمیر کہ جو مدینے میں پیغمبر سے بھی پہلے آئے اور پیغمبر کے لیے ہاں ہموار کی, اور تیسری قبر عبداللہ جہش کی ہے پیغمبر کے چھوٹی ذات بھائی, یہ جو میدان احد جن کو ایک شرف ملا کہ ان 3 آدمیوں کی قبر پیغمبر نے الگ بنائی, ذہن میں لے آئے وہ لوگ کہ جنہوں نے زیارت کر لی ہے میدان احد کی یہ تصویریں دیکھی, ایک لمبی سی قبر ہے جس کے 3 حصے, ایک حصے میں جناب حمزہ ہے سیدھے ہاتھ پر اور بیچ میں موسب ہے اور الٹے ہاتھ پر پیغمبر کے چھوٹی ذات بھائی, ان کو پیغمبر اسلام بدر کی لڑائی سے پہلے جماعت الثانی یا رجب کے مہینے میں بھیجا, اور ان کا واقعہ یہ ہوا کہ اب اس سے پہلے 5 مرتبہ اسلامی لشکر مدینے سے نکل چکا, چنانچہ بار بار اطلاع آ رہی ہے کہ مکے والے پریشان کر رہے ہیں, میدان جنگ میں تو نہیں آ رہے پریشان کر رہے ہیں, حملہ کیا مدینے والوں کو ڈرایا, فصلوں کو آگ لگائی, تو پیغمبر نے آخر چھٹی مرتبہ عبداللہ جہاز کو بنایا اور ان سے کہا کہ تم ایک چھوٹا سا لشکر لے کے جا مکے کے قریب جا کے بیٹھ جاؤ اور وہاں دیکھتے رہو کہ کیا واقعات پیش آ رہے ہیں، تاکہ اگر مکے سے کوئی لشکر نکلے، ہم اگر کوئی لشکر پریشان کرنے کے لیے نکلے تو ہمیں فوراً اطلاع مل جائے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دشمن ہمارے سر پہ آئے تو ہمیں اطلاع ملے. نہیں، پیغمبر نے کہا تم ان کے شہر کے قریب جا کے بیٹھ جاؤ تاکہ وہی سے اطلاع مل جائے کہ لشکر آ رہا ہے. کہ لشکر جو آتا ہے وہ بہرحال وقت لے گا، ایک اکیلا آدمی جو دوڑ کے اطلاع دینے آئے گا وہ جلدی پہنچ جائے گا. جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے پیغمبر اسلام نے وہی کیا جو دنیا میں ہر جرنیل اور ہر فوج آج کل کیا کرتی، کہ پہلے سے دشمن کی جاسوسی کرو. پیغمبر چھٹی مرتبہ، پانچ مرتبہ تو یہی ہوا کہ دشمن آیا پیغمبر نکلے، پتا چلا وہ بھاگ گئے. چھٹی مرتبہ پیغمبر نے کہا نہیں، اب ہم پہلے سے اپنے لشکر کو تیار رکھیں گے. ہمیں پتا لشکر کا مطلب کیا ہے، بارہ آدمی بہت بڑا لشکر نہیں، یہ تو جاسوسی کرنے کے لیے پارٹی یا ٹیم بھیجی جا رہی ہے. عبداللہ جہاز کو پیغمبر نے بلایا، یہ واقعہ یہ جماعت الثانی میں پیش آیا یا رجب میں پیش آیا؟ اچھا، مہینے کی بھی اس واقعے میں اہمیت ہے. پیغمبر نے عبداللہ جہاز سے کہا کہ تمہیں کل جانا ہے اور صبح سویرے مسجد میں مجھ سے ملاقات کرتے ہوئے نکل جانا. صبح کو عبداللہ جہاز آئے پیغمبر کے پاس، اللہ کے رسول کیا حکم ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ اپنے ساتھ سے فلاں 12 آدمیوں کو لے جاؤ اور ایک خط میں تمہیں دے رہا ہوں، بالکل بند کر کے مہر لگا دے، یہ خط لے جاؤ، مدینے سے نکلو مکے کی طرف جاؤ. 3 دن تک اس خط کو کھول دینا پڑنا، 3 دن کے بعد اس خط کو پڑھنا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا. مدینے سے مکے اگر آج ہم جائیں، ایک اچھی گاڑی ہو تو 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، ایک بس ہو تو 6 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں 13 دن کا سفر تھا. پیغمبر نے کہا 3 دن جب مدینے سے دور ہو جاؤ تو میرا خط پڑھنا. یہ کہہ کے پیغمبر نے خط دیا، 12 آدمی کو عبداللہ جہاز نے خود جمع کی اور ان کو لے کے نکلے. 3 دن جب مدینے سے دور پہنچے تو اس خط کے اوپر جو مہر لگی تھی اس کو توڑ کے خط نکالا. پیغمبر نے کہا کہ تمہیں نقلا مقام پہ ٹھہرنا، نقلا مکے کے بالکل قریب ایک جگہ، وہاں جا کے ٹھہرنا اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ مکے کے کافر کیا کر رہے اور ان کی اطلاع مجھے پہنچانا. یہ پیغمبر اسلام نے ان کو حکم دیا. مدینے سے 3 دن دور آ چکے، جب یہ حکم انہوں نے سنا تو ایک مرتبہ اپنے 12 آدمیوں سے کہا کہ دیکھو ہماری یہ ذمہ داری، لیکن مکے کے اتنا قریب ہم جہاں سے بیٹھے ہر وقت ہم کو ڈر ہے کبھی بھی دشمن حملہ کر سکتا. میں دوسرے الفاظ میں آپ کی بات کروں کہ اگر آپ کسی جاسوس کو بھیجتے ہیں دشمن کے علاقے میں جاسوسی کے لیے تو اس کی جان ہر وقت خطرے میں ہوتی، پکڑا گیا تو سیدھی موت. عبداللہ جہاز نے اپنے 12 آدمیوں سے کہا کہ عقل کا ہم کو ایسا دیا گیا کہ ہر وقت اس میں شہادت کا امکان، تو وہی میرے ساتھ چلے جو شہید ہونے کے لیے تیار. میں تو جاؤں گا کیونکہ میرے لیے حکم رسول، تم میں سے جو شہید ہونے کے لیے تیار ہے وہ میرے ساتھ چلے. 12 آدمیوں میں سے 10 آدمی نے کہا ہم چلے. 2 آدمیوں کا مسئلہ یہ ہوا کہ ان کا شوق یہ قیمتی اونٹ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے اس کی تلاش کرنا. اچھا، ہمارے یہاں لوگ جو روایتیں پڑھتے اور سنتے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا سن رہے ہیں. جیسے اگر اونٹ کھو گیا تو لوگ ایک مرتبہ کہیں گے کہ یہ کون سا بڑا مسئلہ، لیکن نہیں، پہلے زمانے میں گھوڑے کا مطلب تھا جیسے کوئی گاڑی، اور اونٹ کا مطلب تھا جیسے کوئی بس یا ہوائی جہاز یا کوئی ٹرک، یعنی لاکھوں کی یہ چیز، لاکھوں کی. تو انہوں نے کہا کہ اونٹ ہمارا کھو گیا، ہمیں اس کی تلاش کرنا، پھر ہم آ جائیں گے. تو ہمیں تو اجازت دے دی جائے، کیونکہ پیغمبر اپنے خط میں صرف عبداللہ سے کہا تھا کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں. تو عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے تم آزاد. 2 آدمی ایک کونے میں چلے گئے اپنا اونٹ ڈھونڈنے، 10 آدمی آ گئے. یہ لوگ مکے کے قریب مقام نخلا ایک جگہ، وہاں جا کے بیٹھ گئے. اب اسی دوران طائف سے مکے کے کچھ سردار واپس آ رہے ہیں، طائف سے مکے کی جانب آ رہے ہیں تجارت کا سامان لے کے. ان کے ساتھ منفع ہے، کھجور کی طرف کی چھان ہے اور بہت ہی قیمتی برتن ہے. وہ واپس آ رہے ہیں مکے کی طرف. طائف سے مکے کے راستے میں وہ جگہ پڑتی ہے جہاں پہ جاسوسوں کی یہ پارٹی بیٹھی ہوئی ہے عبداللہ جہاز کا لشکر. ایک دم سے نہ طائف سے آنے والوں کو پتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بیٹھا ہوگا، نہ عبداللہ جہاز کو معلوم ہے کہ اس راستے پہ کوئی ایک دم سے آ جائے گا. اب ایک دم سے آمنا سامنا ہو گیا. البتہ آمنا سامنا اس طرح کہ عبداللہ جہاز تو ذرا پھر بھی چھپے بیٹھے تھے، دور سے پتا چل گیا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں. لیکن پرانا زمانہ، ایک ہی راستہ، وہ آگے بڑھیں گے تو ضرور ہم کو دیکھ لیں گے. اب عبداللہ جہاز اور ان کے ساتھیوں میں ایک میٹنگ ہو گئی کہ ہم کیا کریں، یہ لوگ ضرور ہم کو دیکھیں گے، اب ہم کیا کریں، ہمارے لیے اس وقت کیا مسئلہ.
اپنے آپ کو چھپانا بھی ہے, کیونکہ مکے والوں کو اگر اطلاع مل گئی کہ ہم ان کے اتنا قریب بیٹھے ہوئے تو ہم مارے بھی جائیں گے اور پیغمبر کا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا جاسوسی کا. چنانچہ ان لوگوں کو تو کسی طرح یہاں پہ روکنا, اب کیا کیا جائے؟ اچھا یہ کیا کیا جائے کا مسئلہ اس لیے پیدا ہوا کہ یہ جماعت الثانی کے مہینے کی 29 تاریخ تھی. آپ کے علم میں ہے کہ عربوں اسلام سے پہلے 4 مہینے احترام کے مہینے کہلاتے ہیں, جن میں جنگ بالکل ممنوع, حتیٰ یہ کہ جاہلیت میں بھی جب بالکل وہ لوگ ویسی اور جنگلی 4 مہینوں میں کوئی جنگ نہیں کرتے. ایک رجب کا مہینہ تھا اور 3 حج کے مہینے تھے, یعنی ذی‌القعدہ, ذی‌الحجہ اور محرم. یہ 3 مہینے حج کے, ذی‌الحج میں حج ہوتا تو ذی‌القعدہ سے 1 مہینے پہلے سے جنگیں بند ہو جاتی اور حج کے 1 مہینے بعد تک جنگ بند رہتی, تاکہ جو قافلے آ رہے ہیں ان کو آنے میں آسانی رہے, جو واپس جا رہے ہیں واپسی میں آسانی رہے. تو 3 تو حج کے مہینے, چوتھا رجب تھا. رجب کے مہینے میں جنگ کیوں بند ہوتی تھی؟ کیونکہ رجب میں عرب میں عمرے کا رواج تھا, جو حضرت ابراہیم کی سنت. آج کی ہمارے پاس انشیوں کے پاس عمرے کے لیے رجب کا ثواب زیادہ ہے رمضان سے بھی. ہماری حدیثوں میں رجب کی اہمیت, رجب کے عمرے کی اہمیت زیادہ. تو رجب میں عمرہ ہوتا تھا پورے عرب کا اور ذی‌الحج میں حج ہوتا تھا پورے عرب کا, تو اس کی وجہ سے رجب میں ساری جنگیں بس. 29 جماعت الثانی کا یہ واقعہ پیش ہے, رات ہو رہی. اب ایک مسئلہ کہ اگر چاند آج نکل آیا تو رجب کا مہینہ شروع ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنگ نہیں کر سکتے. اگر چاند نہیں نکلا تو پھر ابھی, یعنی اگلی تاریخ 30 کی ہو گئی تو ہمیں جنگ کرنے کی اجازت. یہ تو طے کر لیا عبداللہ جہاز کے ساتھیوں کہ بہرحال ہمیں اس لشکر کو روکنا, یہ لشکر نہیں ہے یہ تاجر جا رہے ہیں, ان کو ہمیں روکنا, اس لیے کہ اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ مکے پہنچ جائیں گے, ہماری اطلاع پہنچ جائے گی, وہاں رات کھل جائے گا, لیکن روکنے کے لیے جنگ کرنا ہوگا. چاند نکل آیا ہے تو ہم جنگ نہیں کر سکتے کیونکہ رجب شروع ہو گئے, چاند نہیں نکلا تو ہمیں جنگ کرنے کی اجازت ہے. معلوم نہیں کیوں, شاید کسی نے گواہی دے دی ہے کیا, یہ طے کیا ان لوگوں نے کہ چاند نہیں نکلا, بلکہ اس کی وجہ تو واضح کہ چاند نظر نہیں آیا ان کو, انہوں نے کہا چاند نہیں نکلا ہے چنانچہ ابھی رجب شروع نہیں ہوا, چلو آگے بڑھ کے حملہ کرو. اب عبداللہ جہاز کے سب ساتھی آگے بڑھ کے مکے کے قافلے پہ حملہ کرتے ہیں, اس میں 4 یا 5 آدمی کے پاس. ہمارے حضرمی بہت ہی ظالم قریش کا سردار جس نے مسلمانوں کے بڑے ظلم کیے وہ مارا گیا, اور تاریخ اسلام میں یہ یاد رکھی کہ پہلا کافر جو مسلمانوں کے ہاتھ سے مرا ہے وہ ہمارے حضرمی. بہت کم لوگوں کو یہ چیز معلوم, کیونکہ یہ واقعہ اور ہی نہیں جاتا. سب سے پہلا کافر جو مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا اس کا نام ہے ہمارے حضرمی, اور اسے عبداللہ جہاز کے ایک ساتھی واقف نے مارا, وہ مارا گیا اور اس کے 2 ساتھی گرفتار ہو گئے, حسن ابن عیسان اور عثمان ابن عبداللہ. تاریخ اسلام سب سے پہلے قیدی جو بنایا گیا وہ یہ 2 قیدی, پہلے کافر جو مارا گیا ہمارے حضرمی, حضرمی جو کہ وہ حضر موت سے تعلق رکھتا, اور سب سے پہلے قیدی جو بنے تاریخ اسلام میں وہ 2 آدمی, حکم ابن کیسان اور عثمان ابن عبداللہ. اور میدان جنگ میں جو سب سے پہلے تیر چلا وہ اسی لڑائی کے اندر چلا. اس سے پہلے کی 5 جنگوں میں تو آمنا سامنا ہی نہیں ہوا, مسلمان نکلے تو کافر بھاگ گئے. یہ 2 واقعات اس جنگ کے دوران, یہ 2 واقعات پیش آئے, پہلا کافر جو مرا, پہلا کافر جو قیدی بنا. اس کے علاوہ پہلا مال غنیمت جو مسلمانوں میں تقسیم ہوا وہ بھی ابھی بات آگے آ رہی ہے. تو 3 آدمی بڑے بڑے تھے, 1 مارا گیا 2 قیدی ہو گئے, اور ان کا جتنا تجارت کا مال یہ مال غنیمت سمجھ کے عبداللہ جہاز نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. لیکن باقی غلام تو بہت گئے, جو غلام تھے اس قافلے میں. اب عبداللہ جہاز نے کہا کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے مدینے کی جانب, جو سردار ہے وہ مارے گا. غلام ایک دم سے مکے میں جا کے اطلاع نہیں دی, پہلے تو ایک چھپ کے بیٹھ جائیں گے اپنی جان بچانے کے. 1-2 دن کے بعد جب انہیں اطمینان ہوگا دشمن چلا گیا تو نکل کے مکے جائیں گے. مکے والے بھی غلام کی بات پہ فوراً بھروسہ نہیں کریں گے, تحقیق کروائیں گے, لیکن اگر یہ سردار مکے پہنچ جاتے تو فوراً مکے والے نکل آتے, یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. تو نہ کہ عبداللہ جہاز کا کام میں 2-3 دن مل گئے ہیں کہ ہم مکے سے دور جا سکتے ہیں, چلو سیدھے مدینہ. یہ لوگ سیدھے مدینے میں آئے, مدینے پہنچے تو راستے میں عبداللہ جہاز نے کہا کہ ہم مال غنیمت رسول کو دیں گے اور قیدی رسول کو دیں گے. مدینے پہنچے تو اطلاع ملی کہ ہم سے غلطی ہو گئی, وہ جماعت الثانی کا مہینہ نہیں تھا, اس رات کو چاند لگا, چاند ہو گیا تھا, ہم نہیں دیکھ پا, یعنی ہم نے جو لڑائی لڑی ہے وہ رجب کے مہینے میں لڑی. مدینے پہنچے تو یہ اطلاع ملی, کہ چاند ہو گیا تھا اب نہیں دیکھ پائیں گے. کراچی میں کتنی مرتبہ ایسا ہوگا تو ہم غلطی سے اسے 30-40 سمجھ رہے تھے. اصل میں وہ پہلی رجب. پہلی رجب کا مطلب یہ کہ ہم نے اس مہینے میں لڑائی لڑی جو مسلمانوں کے نزدیک بھی قابل احترام ہے اور کافروں کے نزدیک بھی قابل احترام. اب مکی میں آئے تو یہ بات بڑا مسئلہ کر رہے. ادھر مکے کے کافروں نے فوراً پیغمبر اسلام خط لکھا اور اس خط میں یہی تانا دیا کہ تم اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہو. ماشاء اللہ ان کا خط کا جملہ یہ, تم اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہو اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام امن سلح کا مذہب, لیکن تم نے تو وہ ظلم کیا جو کبھی ایک کافر بھی نہیں کر سکتا کہ رجب کے مہینے میں تم نے ایک آدمی کا خون بہایا. ہم کافر بھی رجب کے مہینے میں خون نہیں بہاتے. یہ تارا لکھ کے دیا پیغمبر اسلام کو خط آ گیا. ادھر عبداللہ جائش ہے, ادھر مکے والوں کا خان آ گیا. پیغمبر کو خط دیا اور اسی قاصد میں جو پیغمبر کے نام خط لے کے آیا مدینے کے عام آدمی میں گھوم پھر کے یہ بات پھیلانے شروع کر دی کہ دیکھو یہ کیسا اسلام کہ جو ایک جاہل اور کافر آدمی بھی جس کا احترام کرتا رسول کے کاشے نے اس کا احترام نہیں کیا. اس نے اپنا پروپیگنڈا شروع کر دیا. تو پیغمبر کے پاس خط پہنچا لیکن عام مسلمانوں اور یہودیوں اور کافروں کو بھی اطلاع مل گئی جو مدینہ میں رہتے ہیں. اب جو عبداللہ جہش یہاں آئے تو یہاں کا ماحول ان کے خلاف, وہ تو بڑے خوش خوش پہنچے کہ ہم نے راہ خدا نے جہاد کیا, ایک کافر کو واقعی جہنم کیا, کافروں کے دو بڑے سردار پکڑ کے لائے, ہمارا تو استقبال ہوگا. وہاں تو بالکل الٹا ماحول. جیسے ہی مدینے میں قدم رکھا اگر کوئی مسلمان ملے تو وہ یہی کہے, اگر کوئی یہودی ملے تو وہ یہی کہے, اگر کوئی کافر ملے تو وہ یہی کہے کہ دیکھو تم نے تو وہ مدد کیا ہے جو جاہلیت میں بھی کوئی نہیں کرتا. اب عبداللہ جہش پریشان اور مدینے کا ماحول ایسا بن گیا کہ پیغمبر اسلام اس وقت خاموش ہے. عبداللہ جہش پہنچے مسجد النبوی, پتا نہیں کتنے سارے راستے میں سنے مسجد النبوی میں بہت اللہ کے رسول یہ قیدی ہے یہ مال غنیمت. پیغمبر نے کہا کیوں احترام والے مہینے میں یہ لڑائی ہوئی, اس لیے نہ میں مال غنیمت لوں گا فی الحال نہ کوئی قیدی لوں گا. پیغمبر نے کوئی تانا ان کو نہیں دیا. پیغمبر کو معلوم بھی ہے کہ اصل حقیقت کیا, لیکن پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ستائی میں پیش نہ کروں بلکہ قرآن کی آیت نازل ہو جائے. پیغمبر اسلام نے صرف یہ کہا کہ کیونکہ رجب میں یہ لڑائی ہوئی اس لیے ان دونوں چیزوں کو میں ہاتھ نہیں لگا رہا ہوں. اب عبداللہ جہش اور پریشان کہ مدینے کے لوگ تو تانا دے ہی رہے, پیغمبر نے بھی ہماری لڑائی کو صحیح نہیں مانا, اسی لیے ہمارے غنیمت کو قبول نہیں کیا, اسی لیے قیدیوں کو قبول نہیں کیا. اب یہ لوگ بہت پریشان. یہ تو سارا واقعہ یہاں تک تو متفق ہے. ایک چیز سے کس میں کہ ہمارے علماء نے یہ لکھا کہ یہ جماعت اسلامی اور رجب میں کنفیوژن ہو گئے, لیکن بعض علماء اہل سنت نے یہ لکھا کہ نہیں الٹا معاملہ تھا. الٹا کا مطلب یہ کہ عبداللہ جہش رجب میں گئے تھے اور وہ آخری رجب کی تاریخ تھی جب کسی نے کہا چاند ہو گیا چاند ہو گیا تو یہ لوگ سمجھے کہ شعبان شروع ہو گیا, شعبان کوئی احترام کا مہینہ نہیں, اس لیے انہوں نے لڑائی لڑی. سارا واقعہ کچھ بھی ہو خلاصہ اس کا یہی. اب عبداللہ جہش پاتے مال غنیمت آیا قیدی آیا, لیکن مکے کے کافروں کا خط دیا گیا آنے والا. پیغمبر اسلام کو اب اس کا جواب دینا, لیکن پیغمبر خود جواب نہیں دینا چاہتے, چاہتے ہیں کہ پروردگار کی بارگاہ سے جواب آئے. اس کی جو مصلحتیں ہیں وہ اپنے مقام پر, لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ بنا جب ایک ایسا اصول ہمارے سامنے آ گیا جسے کوئی نہیں جھٹلا سکتا. کیونکہ اگر حدیث میں کوئی چیز آتی ہے تو لوگ اس کو مشکوک کر دیتے. قرآن کی ایک آیت بنی, یہ آیت آج بھی ہمارے کام آتی, اس لیے کہ خصوصاً ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد جو جنگ ہو رہی تھی کتنی مرتبہ یہ تانے ملے, لیکن ایک مرتبہ دیکھی عبداللہ جہش اپنی جگہ شرمندہ شرمندہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 نازل. یسألونک عن شہر الحرام قتال فیہ, یہ بہت ہی اہم آیت ہے. قرآن کی ہر آیت اہم, لیکن ان حالات جب یہ تانا دے دیا جاتا اب دیکھیے خصوص. یسألونک عن شہر الحرام قتال فیہ, اے رسول لوگ تم سے آپ کے سوال کر رہے ہیں اور یہی آیت پیغمبر نے یہ بہت بڑی غلطی کبھی بھی ایک بڑی غلطی غلطی تو قرآن میں نہیں چاہیے, بہت بڑا مسئلہ قتال فیہ کبیر, بہت بڑی چیز ہے, تو معمولی چیز نہیں ہے احترام والے مہینے کی لڑائی. لیکن اس کے بعد دیکھیے قتال فیہ کبیر, یقیناً جنگ بڑی چیز قرآن بھی مان رہا ہے رسول بھی مان رہا ہے, لیکن اس کے بعد پھر قرآن کی آیت آگے بڑھ رہی ہے. لیکن ان سے سوال کر, جنگ تو بہت بڑی چیز, لیکن وصد من سبیل اللہ وکفر به المسجد الحرام واخراج اهله منه اکبر. لیکن ان کو یہ بات بتاؤ کہ احترام کے مہینے میں لڑائی تو ایک بہت بڑی چیز، لیکن لوگوں کو اللہ کے راستے پہ چلنے سے روکنا، اللہ کا انکار کرنا، مسجد الحرام میں رہنے والوں کو وہاں سے ہجرت پہ مجبور کرنا، اکبر، یہ اس سے بھی بڑی چیز. جسے تم کہہ رہے چلے مان لیا ہم نے کی یہ غلطی، لیکن تم جو کر رہے ہو تو اس سے بھی بڑی غلطی. والفتنۃ اکبر من القتل، رعایت یہاں ختم ہو. یاد رکھو تم تو یہ شور مچا رہے کہ احترام کے مہینوں میں قتل ہو گئے، لیکن قتل سے بڑی چیز فتنہ فساد. رجب کے مہینوں میں تم فتنہ برپا کرتے پھرو. شیخ ابی طالب نے 3 سال ان لوگوں کو پھینکی رکھا گیا، جو 13 سال مکے کے مہاجرین کے مظالم ہوئے اس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ رجب کا مظالم بند کر دیے گئے. نہیں، فتنہ فساد برپا کرنا تو ٹھیک اور قتل کرنا برا اصل نہیں. بول فتنہ تو اکثر من القتل، فتنہ قتل سے بڑی چیز ہے. تم ماہ احترام میں، احترام کے مہینوں میں لوگوں کو اللہ کے راستے پہ چلنے سے روکو وہ فتنہ. تم احترام کے مہینے میں کفر اختیار کرو وہ فتنہ. تم احترام کے مہینے میں مسجد الحرام کے رہنے والوں کو حج اور عمرے سے روک دو وہ فتنہ. تم احترام کے مہینوں میں فتنہ برباد کرو فتنہ. اور اگر اس کا جواب دیا جائے تو کہو کہ یہ تو بہت بڑی چیز ہو گئی، یہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا. دیکھیے قرآن کیا جواب دے رہا کہ ٹھیک ہے بہت چیزیں ایسی ہیں کہ بہت بری لگتی، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ یہ ریئیکشن یا رد عمل ہوا کیوں، تم نے کیا غلطی کی ہے جس کے بدلے ہمیں احترام والے مہینے میں جنگ کرنا پڑ رہی. اپنی غلطی کو تو دیکھو. دیکھیے قرآن کی آیت کا ترجمہ کہ کل قتال کی ہے اکبر شریف پید و صحت جنگ سے بہت بڑی چیز ہے، لیکن وہ سد عن سبیل اللہ و کفر بہ و المسجد الحرام و اخراج اہلہ منہ اکبر و الفتنۃ اکبر من القتل. لیکن جنگ جتنی بڑی بھی خرابی ہے، جتنی بڑی خرابی بھی ہو جنگ کرنا، لیکن یاد رکھو کفر اس سے بڑی خرابی ہے. راہ خدا پہ چلنے سے لوگوں کو روکنا اس سے بڑی خرابی ہے. مسجد الحرام کا راستہ بند کر دینا اس سے بڑی خرابی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ قتل سے بڑی خرابی فتنہ ہے. انہوں نے قتل کیا ہے تو فتنہ برپا کر رہے. یہ قرآن نے جواب دیا. اور اگر آپ وہ اعتراضات یاد ہو، وہ اعتراضات یاد ہو، ایک ایران کے اسلامی انقلاب اور ایران کی اسلامی حکومت اور ایران کے رہبر پر، کہ جو تمام دنیا کے مستضعفین کا رہبر تھا، اس پر جو اعتراضات کیے جا رہے تھے، جب لڑائی چھیڑ دی کسی اور نے، آغاز کسی اور نے کیا، جواب دے کے وقت جو اعتراضات کیے گئے، سب کا خلاصہ اس ایک آیت کے اندر موجود ہے جو سورہ بقرہ کی 214 آیت ہے. جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی مدینے کے مسلمانوں کے لیے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا. عبداللہ جہاز کو مبارکباد ملنے لگی. پیغمبر اسلام نے پاپیوں کو بھی میرے پاس لے کے آؤ، مال غنیمت بھی میرے پاس لے کے آؤ. مال غنیمت پیغمبر اسلام نے لیا، ایک حصہ بیت المال کے لیے رکھا، باقی مجاہدین پہ تقسیم کر دیا گیا. قیدی بھی بلائے گئے. اب یہ قیدی مسجد النبوی میں لائے جا رہے ہیں. یہ اسی دوران مکے کے کافروں کا ایک نمائندہ مدینے میں آ گیا اور کہا کہ یہ جو ہمارے دو آدمی قیدی بنے، ہم ان کو آزاد کرانے آئے، ہم ان کو رہا کرانے آئے، جو بھی اس کا فدیہ اور پیسہ آپ کو چاہیے لے لیجیے اور ان کو آزاد کیا جائے. پیغمبر اسلام نے جواب دیا کہ یہ جو عبداللہ جہاز کا لشکر گیا، اس کے دو آدمی اونٹ کی تلاش میں نکلے، وہ مکے کی طرف گئے، جب تک کہ ان کی کوئی اطلاع نہ آئے اس وقت تک قیدیوں کو آزاد نہیں کیا جائے گا. کیونکہ اگر یہ اطلاع ملی کہ وہ مکے کے کافروں نے ان کو راستے میں پکڑ کے شہید کر دیا، تو اس کے بدلے میں ان کو مارا جائے گا. یہ قصاص ہے، یہ اسلام کا حکم ہے. اور اگر وہ خیریت سے واپس آ گئے تو ان کے مسئلے کو طے کیا جائے گا. مکے کے کافر پھیر گئے مدینے کے اندر. اسی ہفتے کے اندر اندر وہ دو آدمی بھی اپنا اونٹ لے کے آ گئے، یہ مسئلہ ختم ہوا. پیغمبر نے کہا لے کے آؤ قیدیوں کو. حسن ابن کسان، عثمان ابن عبداللہ، یہ پہلے دو آدمی ہیں کہ جو قیدی بنے. پہلے دو ان دونوں کو لایا گیا. پیغمبر اسلام نے ان سے کہا کہ تمہیں آزاد کروانے کے لیے مکے سے ساتھی آ گئے، تم ان کے ساتھ جا سکتے ہو، لیکن اس سے پہلے کہ تمہیں آزاد کیا جائے ایک فریضہ ادا کر دیا جائے. پیغمبر نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا. وہ جو امر بالمعروف ہمارے لیے ہے، پیغمبر اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ تمہیں آزاد تو کرنا، لیکن پہلے تمہیں اسلام بتا دیا جائے کہ کیا اسلام کا پیغام پیش کیا. حسن ابن کسان پہ اثر ہو، اس نے اسی وقت کلمہ اسلام پڑھا اور کہا کہ مجھے واپس مکہ نہیں جانا. چنانچہ وہ مدینے میں ٹھہر گئے اور پیغمبر کے ساتھ ایک طویل عرصے تک رہے. اس کے بعد وہ جو کافروں نے دھوکہ دیا تھا مسلمانوں کو، اس واقعے میں وہ مارے گئے، شہید ہوئے. وہ واقعہ بعد میں آئے گا، خلاصہ سن لیجیے. کئی سالوں کے بعد عرب کے قبیلے نے جو مسلمانوں سے بہت ہی زیادہ نفرت کرتا، لیکن جب یہ دیکھا کہ ہمارے سردار بدر اور خندق تینوں لڑائیوں میں مارے گئے، تو اب یہ تو سمجھ گئے کہ ہم مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے چھوٹے سے کام لیا. آئے پیغمبر کے پاس، اللہ کے رسول ہمارا قبیلہ مسلمان ہونا چاہتا، لیکن ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، شریعت کیا. آپ کوئی 15-20 ایسے صحابی بھیجیے جو ہمیں تعلیم دے. پیغمبر نے 15-20 صحابیوں کو ان کے ساتھ بھیجا, لیکن یہ سب کھوپا اور خوراک تھا. انہیں لے کے گئے اپنے قبیلے میں, سارا قبیلہ کافر, اور ایک کنواں تھا مہونا کنواں, وہاں جا کے ان سب کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا اور اسی کنویں میں ان کی لاشیں ڈال دی گئی. اس واقعے میں حسن ابن کسان بھی شہید ہوئے تھے. جو چھوٹا دے کے کچھ کافر ان کو لے کے گئے تھے کہ ہمیں ان سے پڑھنا اور تعلیم حاصل کرنا. دوسرا کافر عثمان ابن عبداللہ, اس نے پیغمبر کی دعوت اسلام کو سنا, انکار کر دیا, کہا کہ نہیں میں اپنے بزرگوں کا دین نہیں چھوڑ سکتا. پیغمبر نے کہا پھر جاؤ. وہ گیا مکے میں اور اسی کفر کی حالت میں چند سالوں کے بعد مر گیا. یہ عبداللہ کے حج کا واقعہ ماہ رجب کی پہلی تاریخ کو پیش آیا. ابھی چند دن گزرے تھے, ایک اور اہم ترین واقعہ تاریخ اسلام کا پیش آ گیا. وہ واقعہ کیا تھا جس کا میں نے آدھا تذکرہ کر دیا اور آخری جملے, یہ مسلسل تانا مل رہا تھا یہودیوں کی طرف. اتنے مسلمان بیچارے کتنے کمزور کہ اپنا قبلہ بھی تمہارے پاس موجود نہیں. مسلسل 16-17 مہینے سے یہ تانا سنا جا رہا, یہاں تک کہ رجب کا مہینہ آ گیا. 15 رجب کی تاریخ. اچھا اب یہ جو واقعہ پیش آیا حرمت والے اور احترام والے مہینوں میں جنگ کا, جس کے نتیجے میں یہودیوں نے اپنی تانا بازی اور بڑھا دی. انہوں نے اور زیادہ مسلمانوں کو تانا دینا شروع کیا. سنا کہ پیغمبر اسلام بے چین, پیغمبر اسلام بے چین. پیغمبر اسلام کی خواہش یہی کہ وہ خانہ کعبہ جسے بنایا ہی قبلے کے لیے گیا, وہ ایک مرتبہ اس کے قبلہ ہونے کا اعلان ہو جائے. لیکن صرف اور صرف اس لیے کہ یہودی یہ نہ کہیں, بلکہ ایک مسئلہ یہ بھی صرف طلب غلط ہے کہ یہودی یہ نہ کہیں کہ مسلمانوں سے ہمارا جھگڑا اس لیے شروع ہو کہ انہوں نے آتے ہی ہر چیز میں اپنے آپ کو الگ کر لیا. ورنہ اگر وہ ہم سے پیار محبت سے بات کرتے تو آدم سے موسیٰ تک ہم بھی مانتے ہیں, وہ بھی مانتے ہیں, آگے بھی مصالحت ہو جاتی. یہودیوں کو تانا دینے کا اور اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے, اسی لیے بیت المقدس کو شروع میں سجا رکھا گیا, تاکہ یہودی نہ کہیں کہ بھائی ہمارا اور مسلمانوں کا جھگڑا ان کی غلطی سے ہوا, ہم کیا کریں, وہاں کی خلیت کی جیل کی مسجد علیحدہ کر رہا. نہیں, یہودیوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے. پروردگار شروع کے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آج کل انسان انہیں باتوں پہ عمل کرو کہ جو یہودیوں کے مذہب میں رائج ہیں اور صحیح باتیں جو حضرت موسیٰ لے کے آئے تھے. مثلاً آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال کی 64ویں تقریب, عاشورے کا روزہ یہودی رکھتے تھے. اچھا مکے کے اندر تو یہودی نہیں تھے, وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مدینے میں جو مسلمان پہنچے تو ایک مرتبہ یہودیوں نے عاشورے کا روزہ رکھا, مسلمانوں کو تانا دیا. جس دن بہت کہتے رہتے ہیں موسیٰ 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 کلیم اللہ ہمارے نبی, لیکن دیکھو یہ عاشورے کا روزہ جناب موسیٰ رکھتے تھے اور تم نہیں رکھتے. مسلمانوں نے آگے کہا اللہ کے رسول یہودی یہ کہہ رہے ہیں. پیغمبر نے کہا اگر شریعت کے اندر یہ عاشورے کا روزہ نہیں, ابھی تک تو روزہ کا حکم ہی نہیں آیا, لیکن چل یہ حضرت موسیٰ کی سنت ہے, چلو تم بھی رکھ لو. جناب ابتدا پہلا سال جو تھا مسلمانوں کا عاشورے کا روزہ رکھوایا گیا, صرف اس لیے کہ یہودی یہ نہ کہ تم حضرت موسیٰ کا نام لے رہے ہو, ان کی بات نہیں مان رہے. لیکن جب یہ روزہ رکھنے کے بعد بجائے اس کے کہ یہودی کو ذات سمجھتے, الٹا تانا دینے لگے کہ دیکھو ان کے پاس تو کوئی جماعت روزہ ہی نہیں ہے, کہ ہمارا ہے وہی یہ چھین چھین کے لے جا رہے ہیں, وہی چوری کر کر کے لے جا رہے ہیں. تو پیغمبر نے ان مسلمانوں کو جو یہ کہتے ہوئے آئے تھے کہ اللہ کے رسول یہودیوں کا تانا نہیں سنا جا رہا, ان کو کہا کہ دیکھو یہ وجہ سنا کیا اب عاشورے کا روزہ کینسل, اللہ تمہارے لیے روزوں کا الگ مہینہ بنانے والا, اور وہ آئے گا آگے چل کر رمضان. ابھی تو رجب کی حالات. اسی طرح قبلے کا مسئلہ, یہ یہودی قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ہے تو مقدس کو سمجھ کے پہلے تم بھی اسی طرف نماز پڑھو. لیکن بجائے اس کے فائدہ یہودی اس بات کو مانے کہ دیکھو مسلمان ہمارا اتنا خیال کر رہے ہیں, بھلی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کا خیال کرنے جائیں, آپ اس کے عقائد کا احترام کریں, آپ کی کوشش کریں اس کے جذبات کو پھینک نہ پہنچے, آپ اپنی طرف سے کوئی غلط بات نہ کریں. اور بجائے اس کے کہ وہ یہ آپ کی تعریف کریں, آپ کا احترام کریں کہ بھائی کتنا اچھا آدمی ہے, ہمارا کتنا خیال کر رہا, اس کے بجائے وہ الٹا یہ سمجھے کہ آپ سب گئے, وہ یہ سمجھے کہ آپ کمزور پڑ گئے, وہ یہ سمجھے کہ آپ پہ لڑنے کی طاقت نہیں. نہج البلاغہ میں جو مولا کی نصیحت ہے امام حسن کے نام کے حسن بیٹا, یاد رکھو کہ معاف کرنے میں اپنا, جب بھی خطا کار تمہارے پاس آئے, ظالم تمہارے پاس آئے, معافی مانگے معاف کر دو, لیکن خبردار کسی ایسے کو معاف نہ کرنا جو معافی کو تمہاری کمزوری سمجھ لے, اور معاف کرنے کے نتیجے میں وہ تم پر اور زیادہ ظلم یہ سمجھ کے شروع کر دے کہ تم کمزور تھے اس لیے تم نے اس کو نظر انداز کیا. یہ بھی ایک چیز کہ بعض اوقات انسان کو جھٹنے کا اور دوسرے کی بات ماننے کا اور معاف کرنے کا حکم نہیں. وہ جو حدیث ہے التکبر مع المتکبر کی بات, اسلام میں کتنا حکم ہے کہ ہر ایک سے جھٹنے ملے, لیکن اگر ایک آدمی ہے بہت بہت ہی مغرور اپنی دولت پر، اپنی طاقت پر، اپنے عہدے کے غرور پر رہا، ہم اس سے جھک کے ملتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم اللہ کا حکم مان رہے ہیں، وہ سمجھتا میرے پیسے کی وجہ سے دب رہا، میرے عہدے کی وجہ سے دب رہا۔ معصوم کی حدیث ہے، تکبر مال متکبر کی بات، مغرور آدمی کے سامنے تم بھی اثر کے دیکھو یہ عبادت اس کے سامنے۔ ہاں غریب آدمی ہے، بےچارا کمزور آدمی ہے، اس سے جتنا جھک کے ملو وہی عبادت۔ تو کبھی کبھار ایک مرحلہ یہ آتا، اور یہ صرف کتابی بات نہیں، آپ ہماری دنیا میں بھی دیکھیں کہ اگر کبھی آپ کسی کا خیال کرنے گا تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو خیال لیتے ہیں آپ کی بات کے، بھائی بہت شریف آدمی، کتنا اس نے ہمارا خیال کیا، کتنا لحاظ کیا۔ اور کچھ ایسے شیطانی آدمی ہوتے ہیں کہ ہر جگہ پڑ جاتے ہیں، آپ کو کمزور سمجھ کے اپنے مظالم اور بڑھا دیتے ہیں، پھر وہاں کے مقابلے کا حکم، پھر ڈر گیا ان کے سامنے، پھر ان کا مقابلہ کرو برابر کے ساتھ۔ یہ بھی ایک وجہ تھا کہ وہ ایران، جس کی خواہش یہ ہے کہ دنیا کے تمام مظلوم انسان ایک دوسرے کے قریب آئے، لیکن جب متکبر اقوام عراق کی صورت میں اور عراق کے سرکردوں کی صورت میں سامنے آ گئی تو پورا مقابلہ کرنا، ان کو بتا دینا کہ ہمارا جھکنا کمزوری ہے ناطاقتی کی وجہ سے نہیں۔ اور یہ پیغمبر کی سیرت کا سبق ہے کہ دیکھ عاشورے کا روزہ تک رکھوا دیا پیغمبر نے، کہ یہودی یہ نہ سمجھے کہ یہ نیا دین تو صرف ہمارے ساتھ کے لیے اور ہمیں ختم کرنے کے لیے آیا، یعنی ہم سے ہر جگہ لڑنا ہے مسلمانوں کو، نہیں چلو رکھ لو روزہ۔ لیکن جب دیکھا کہ بجائے اس کے کہ یہودی پسند کرے ناراض ہو گئے، پیغمبر نے کہا چھوڑو اب ان کی بات، بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھو۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ بجائے اس کے کہ یہودی اس سے یہ اثر لے کہ بھائی یہ مسلمان ہمارا کتنا خیال کر رہے ہیں، کتنا لحاظ کر رہے ہیں، بہت اثر گئے، یہ تمہارے پاس تو قبلہ ہی نہیں ہے، اس لیے مجبور ہو کے ہمارے پاس آج۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، اب ہمیں قبلہ بدلنا، لیکن کس سے کہا؟ مسلمانوں سے نہیں کہا، بلکہ سیدھا اللہ سے کہا، بس نرا تقلب وجهک اے رسول۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141، بس نرا تقلب وجهک الی السماء، یا بس نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، قرآن کی آیت، اے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں تم راتوں کو اٹھ کے آتے ہو اور آسمان کی جانب دیکھتے رہتے ہو کہ کب وہی آتی ہے قبلہ بدلنے کا حکم ہو آتا، بلا نمن جن کا قبلہ تن کروا، اے رسول اطمینان رکھو، ہم قریب ایسا قبلہ تمہیں دینے والے ہیں کہ تم اس پر راضی اور خوش ہو جاؤ گے۔ قرآن کی آیت بتا رہی کہ پیغمبر اسلام بیت المقدس کے قبلہ ہونے پر اس وقت راضی نہ رہے جب یہودیوں کا یہ طرز عمل سامنے آئے، خواہش ہوئی پیغمبر کی یہ قبلہ بدل جائے، یعنی یہ خواہش رسول کی جانب سے آئے کہ اب ہمیں اپنا قبلہ بدلنا تاکہ یہودیوں کو وہ تانا دینے کا موقع نہ ملے۔ خیر اب میں اس کی کیا مثالیں دوں، میری بہت ہی بچکانہ بات ہو جائے گی، عورتیں اچھی طرح جانتی کہ اگر کبھی دو تین مرتبہ ہمسائی یا پڑوسن سے کوئی چیز مانگنا پڑے وہ پلٹ کے تانا دیتی ہے کہ پلیٹ بھی ان کے پاس نہیں ہے، جب کوئی مہمان آتا ہے ہم سے مانگنے آتے۔ تانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کرے خود ہمیں یہ چیز مل جائے، اس کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ کسی کے پاس اور بڑی مثال، کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے، وہ ایک دو دفعہ گیا گاڑی والے دوست کے پاس کہ بھائی گاڑی دے دو، دو تین دفعہ اس نے برداشت کیا، پھر ایک مرتبہ کہا کہ تانا دے دیا، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے تو کیوں گاڑیوں کے ہاتھ دیکھتے ہو، پیدل چلا کرو۔ دل میں دعا آتی ہے نا کہ پروردگار ہمیں بھی قابل بنا کہ ہمارے پاس یہ گاڑی ہو جائے، یہ انسانی فطرت، اور ایسی دعا کو اللہ برا نہیں سمجھتا۔ اور ایسی کوئی دعا کہ خدا کے تانے سے بچنے کی، خدا کی برائی سے بچنے کی، وہ جو دعائیں مقارم الاخلاق میں چوتھے امام کہتے ہیں کہ پروردگار، یہی جملہ دعائیں عرفہ میں بھی دو مقام پہ صحیفہ کاملہ میں تو ہے کہ پروردگار نفس کے اندر، یعنی اپنے آپ کو مجھے میرے سامنے تو اتنا ذلیل بنا، اتنا پست کر دے کہ اس سے زیادہ کوئی سخت نہ ہو، یعنی میں جب اپنے آپ کو دیکھوں تو بالکل اپنے آپ کو حقیر سمجھوں، لیکن لوگوں کی نگاہ میں مجھے بلند مقام دے دے، لوگوں کی نگاہ میں یہ نہ کہ توہین ہو، بے عزتی ہو، اتارا جائے، بنایا جائے، کسی کے پہلو میں بیٹھ جائے، وہ غریب سمجھ کے وہاں سے اٹھے کہیں اور چلا جائے، لوگوں کی نگاہ میں مجھے صاحب عزت بنا، اور اپنی نگاہ میں، یعنی خود اپنی نگاہ میں مجھے اتنا پست کر دے کہ مجھے ہر ایک آدمی اپنے سے بڑا لگنے لگے، یہ بھی اس چیز اسلام میں ہے۔ اور قبلے کی تبدیلی میں یہ فلسفہ بھی موجود ہے کہ یہودیوں کے کانے کثر سنے جائیں گے، چنانچہ اب اعلیٰ قبلہ بنایا جا رہا، لیکن اس کا واقعہ خود اتنا دلچسپ اور لمبا خصوصاً جو ابھی حال ہی میں سائنسی تحقیق ہوئی، جس سے ایجاد رسالت ہمارے سامنے آ رہا، وہ سب کی تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں رہا، اور ویسے تقریر کا وقت پورا ہو گیا، اس اعتبار سے قبلے کے مسئلے سے ہماری گفتگو آئندہ شروع ہوگی۔ ترتیب ذہن میں رکھیے کہ جماعت اسلامی کے آخر اور رجب کی شروع میں عبداللہ جہاز کا واقعہ پیش آیا، اسی رجب کی 15 تاریخ کو قبلے کا واقعہ پیش آیا، اور رجب کے 2 مہینے کے بعد رمضان میں بدر کی لڑائی پیش آئی، یہ 2 چیزیں ہماری آئندہ تقریر کا عنوان بنیں گی، جو سیرت رسول کے سلسلے میں سرسکتی گفتگو ہوگی۔ آج 66 تقریب اس منزل پہ اختتام کو پہنچ رہی, جس مقام کے اختتام کو پہنچ رہی ہے کہ یہودیوں کے تانے مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہو رہے ہیں, خصوصاً اس پیغمبر کے جسے پتا کہ اصلیت قبلہ تو کعبہ. البتہ ابھی آپ سنیں گے آئندہ تقریر کہ پہلے یہودی یہ تانا دے رہے تھے کہ تمہارے پاس کوئی قبلہ نہیں, اور جب ان کا مسلمانوں نے الگ قبلہ بنایا, یعنی اللہ نے بنایا مسلمانوں کا الگ قبلہ, تو یہودیوں نے دوسرا تانا دیا کہ اگر یہ قبلہ صحیح تو آج تک جو نمازیں پڑھی وہ کہاں گئی, اگر بیت المقدس کعبہ صحیح ہے تو بیت المقدس کو باطل مانے, وہ صحیح تھا تو اس کو باطل مانے, نیا تانا بن گیا. اور اسی مقام پر وہ درد ہمارے سامنے آتا ہے معصوم کہ ہر الزام لگانے والے کے الزام کا جواب دینے کی کوشش نہ کرو, دنیا کو کبھی چین نہیں آئے گا. تم جس طرح سے ان کی بات مانو گے ان کے اعتراضات باقی رہیں گے. جب بیت المقدس قبلہ تھا تو اعتراض, کعبہ قبلہ بنا تو اعتراض, البتہ اس اعتراض کا جواب کیا دیا مسلمانوں نے, بہت ہی بہترین جواب ہے جو ہر مومن کی زبان پہ آنا چاہیے. وہ انشاءاللہ تب آئندہ آئے گی تقریر, تب آئندہ تقریر کا عنوان بنے گا, اس لیے کہ آج وقت کتنی تیزی سے گزر گیا کہ اب ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات کو اور الجھا دیا جائے. چنانچہ ماہ رجب, اب یہ دوسرا سال شروع ہو چکا, دوسرے سال کے ماہ رجب سے لے کے رمضان تک کے واقعات جس میں بدر کی لڑائی بھی شامل ہے, ہماری آنے والی تقریر کا عنوان ہے. آج کے بعد یہاں پہنچ کے ختم ہو گئی, لیکن پہلی تقریر کی وجہ میں نے کچھ وقت آپ کا زیادہ لے لیا, لیکن جو مسائل پیدا ان کا وقت کم ہونے کے باوجود مسئلہ میں ضرور بتاؤں گا, تاکہ پہلے دن ہی سے یہ غلطی نہ ہو کہ اگر کبھی تقریر لمبی ہو جائے تو مسائل کو نظر انداز کیا جائے, جو کہ اہم ترین حصہ ہے, مسائل کی اہمیت کم نہیں, لیکن وقت کیونکہ کم ہے اس اعتبار سے ایک ہی مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا. جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں اس کے لیے پہلے سے میں معذرت طلب کروں کہ یہ مسئلہ بہت زیادہ آج کل مجھے بیان کرنا پڑ رہا, مختلف جگہوں پہ مختلف گروپ ہیں. ابھی ڈیڑھ ہفتے پہلے سینی ثابت کمیٹی میں جنہیں کا درد ہے اس میں بھی یہ مسئلہ آ چکا, لیکن چونکہ مسئلہ اتنا اہم ہے اس لیے اسے صرف یہ سوچ کے بیان کرنا پڑ رہا کہ اگر اس مجمع میں 50% مسئلہ سنے ہوئے تو 50% وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسئلہ نہیں سنا, اور عامت البلوا مسئلہ یعنی واقعان لوگوں نے اس مسئلے کو بہت زیادہ اہم بنا لیا. دو مسئلے ہیں, ایک تو مشتحد کے انتقال کے بعد تقلید کا مسئلہ, جو باغ زہرا کی محرم کی مجالس میں بھی مسئلہ آ گیا کہ جس کے اندر بحران اس درد سے زیادہ تھوڑا زیادہ مجمع ہوتا, پھر بھی یہاں سے بیان کرنا ضروری ہے کیونکہ لوگ اب تک اس میں غلطی کر رہے ہیں, لوگ جو کچھ کر رہے ہیں, لیکن میری سرے ذمہ داری بھی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی ہم تو ہر منگل کو جا کے بیٹھتے تھے, 66 منگل بیٹھے, انہوں نے مسئلہ نہیں بتایا, تو قیامت میں آپ تو نکل جائیں گے, میں پڑھا جاؤں گا. اس اعتبار سے یہ مسئلہ مجھے بیان کرنا ہے, لیکن آئندہ آج آج مسئلہ آ رہا ہے اس کا کہ جس کی مجھے پتا نہیں شاید یہ اسکیم ختم ہونے والی, کیونکہ جس اشتہار میں آخری قرآن دازی کے الفاظ میرے سامنے سے گزرے, توجہ سے تو میں پڑھتا نہیں ہوں اس لیے مجھے نہیں پتا کہ آخری قرآن دازی سے کیا مراد ہے, لیکن بہرحال اگر یہ اسکیم ختم بھی ہو جائے تب بھی مستقبل قریب میں دوبارہ یہ اسکیم سامنے آئے گی نام بدل کے. مسئلہ سن لیجیے, سیور ٹکٹ کے نام سے جو آج کل اسکیم لکھی گئی اس کا مسئلہ, تو یہ مسئلہ سیور ٹکٹ کی اسکیم کا نہیں, یہ مسئلہ تو حقیقت جوئے کی ایسی تمام اسکیموں کا ہے کہ جس کے اندر آپ پیسے خرچ کر کے ٹکٹ خریدیں, پیسے خرچ کر کے ٹکٹ خریدے, ٹکٹ خریدنے والوں میں سے کچھ کا نمبر نکلے, جن کا نمبر نکلا ان کو انعام مل گیا, جن کا نمبر نہیں نکلا ان کے اصل پیسے بھی ضائع ہو گئے. یہ اس کا کیا شرعی مسئلہ, اب یہ پرائز بانڈ اس سے نکل گئے, لیکن پرائز بانڈ میں انعام نہ نکلے تب بھی آپ کے پیسے محفوظ. پرائز بانڈ آج جو میں مسئلہ بتا رہا ہوں اس میں پرائز بانڈ نہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پرائز بانڈ حلال ہے, اس کا الگ مسئلہ ہے, وہ کبھی اور سن لیجیے گا, اور آپ اس سے پہلے سن بھی چکے. آج کا مسئلہ تفصیل اسکیموں کے بارے میں جس کے اندر ٹکٹ خریدنے والوں کے پیسے قرآن دازی کے بعد ظاہر ہو جاتے ہیں, جتنے کا ٹکٹ خریدا ہے وہ پیسے واپس نہیں ملتے, اس اسکیم کا مسئلہ, چاہے یہ ریڈ کراس کے نام سے ہو, چاہے یہ ہلال احمر کے نام سے ہو, چاہے یہ ساتھیت کے نام سے ہو, چاہے یہ فیور کے نام سے ہو, چاہے کسی نئے نام سے ہو, چاہے وہ 11 روپے والا جو پرائز بانڈ تھا اس زمانے میں, چاہے اب بھی ہو شاید نہ ہو, بہرحال ہر وہ اسکیم جس میں آپ کو پیسے خرچ کر کے ٹکٹ آپ خریدتے ہیں اور اندازی کے بعد آپ کے پیسے یا ضائع ہو گئے یا انعام نکل آیا, آپ کو پیسے واپس بہرحال نہیں ملتے ہیں, اس کا مسئلہ, اس کا مسئلہ امام خمینی کا تو بہت ہی آسان مسئلہ, یہ بہرحال ہر ایسی اسکیم حرام ہے اور جوا. میں بہت مختصر بات بیان کروں گا, جو میں نے مختلف جگہوں پہ مسئلہ بتایا تو ہر جگہ کے حالات کے اعتبار سے، کہیں تفصیل میں گیا کہیں تفصیل کی ضرورت نہیں، یہاں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تفصیل کی. تفصیل جن کو مزید سننا ہے وہ جمعے کے درس کا اتنا کیسے لے لے، اور کس جمعے کی جو تفصیل ہو رہی ہے اس میں آ کے بیٹھ جائے، وہاں تفصیل آئے گی، یہاں خلاصہ آئے گا. کہ امام خمینی کے نزدیک ایسی تمام اسکیموں میں حصہ لینا حرام، یعنی اس کا ٹکٹ خریدنا حرام، بیچنا حرام، کسی کے لیے خرید کے لا کے دینا حرام، یہ سب گناہ. چاہے کوئی اچھا ادارہ ہو یا برا ادارہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں صرف ایسے ادارے کے ٹکٹ خریدنے کی امام خمینی اجازت دیتے ہیں کہ جس کے ایک ایک آدمی کو آپ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، اور آپ کو یقین ہے کہ ان کی کوئی نیت برائی یا خرابی کی نہیں ہے، صرف اس کا ٹکٹ چاہے. لیکن باقی چاہے احتراج ہو، ہلال احمر ہو، تاکیب ہو، حکومت کا 11 روپے والا پرائز بانڈ ہو، یا سیور اسکیم ہو، یا ان کا کوئی اسکیم، امام خمینی کے نزدیک ان تمام اسکیموں میں حصہ لینا اور ان کا ٹکٹ خریدنا حرام اور گناہ اور جوا. چاہے وہ کوئی اچھا ادارہ ہو یا برا ادارہ، مطلب اقتدار سے لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ اسپتال بنا رہے ہیں، مریضوں کا خیال کر رہے ہیں، خون کا مسئلہ حل کر رہے ہیں، لیکن دارا امام خمینی کی نزدیک یہ سب حرام. ہاں اگر کوئی ایسا ادارہ جیسے ریڈ کراس، آپ کو کیا پتا کہ اس کو چلانے والے مسلمان ہیں، یہودی ہیں، امریکن ہیں، سی آئی اے کی سازش ہے کیا؟ آپ تو پتا جو پروپیگنڈا دیکھتے ہیں جو اخبارات میں، ایسا ادارہ جو ہے وہ نہیں چلے، وہ حرام رہے. ہاں اگر کوئی ایسا ادارہ جس کے آدمیوں کو آپ جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ان میں کوئی برا آدمی نہیں، کوئی خراب آدمی نہیں، ان کی کوئی نیت خراب نہیں، وہ ایسی اسکیم کو نکالے تو اس میں حصہ لیا جا سکتا. مثلا چھوٹی سی مثال، آج سے 5-6 سال پہلے 1400 سالہ جشن جب منائے جا رہے تھے، وہ بتاتے امام حسن کا، امام حسین کا، جناب زینب کا، اور پھر بعض جگہوں پہ جناب ام کلثوم کا، تو اس میں اس قسم کی ایک اسکیم بعض مونی نے قرآن نے بنائی تھی. ہو سکتا ہے کہ آئندہ کبھی بنائی جائے کہ بھائی آپ 2-2 روپے کا ٹکٹ خریدیے، آپ کا اعلان نکل آیا تو آپ کو زیارت تو بھیجیں گے، ورنہ آپ یہی سمجھ لیجیے کہ فلاں مومن میرے پیسے سے زیارت پہ جا رہا. ایک زیارت کے لیے ایسی اسکیم بنائی گئی تھی 10 روپے کا ٹکٹ یا 100 روپے کا ٹکٹ. اب وہ اسکیم آپ کو پتا ہے کہ بھائی یہ زید، بکر، عمر، علی، یہ لوگ جو 4-5 آدمی، آپ کو معلوم ہے کہ سب 30-60 لوگ ایک اچھی نیت سے انہوں نے یہ پروگرام شروع کیا کہ ایک آدمی کو زیارت پہ بھیجیں گے، کچھ پیسے مثلا مسجد یا امام باڑے کو مل جائیں گے. اس میں امام خمینی اجازت دے دیتے کہ زیارت کے لیے ہو، حج کے لیے ہو، مسجد اور امام باڑے کے لیے ہو، خالی نام نہ ہو. آپ آدمیوں کو بھی جانتے ہو کہ کون آدمی یہ سب کام کر رہے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ. لیکن اس کے علاوہ قرآن دازی کے ذریعے انعام نکالنے والی جتنی اسکیمیں سب حرام. چاہے وہ ادارہ جو یہ ٹکٹ دے رہا وہ بہت ہی اچھا مشہور ادارہ، نہیں جتنی کا مشہور ہو جانا کافی نہیں جب تک کہ آپ کو پرسنلی یہ چیز کو نہ جانے. تو امام خمینی کے نزدیک یہ سب حرام. لیکن ٹکٹ خریدنا حرام، ٹکٹ بیچنا حرام، ٹکٹ کسی کو لا کے دینا حرام. لیکن اگر کسی نے لا علمی میں ٹکٹ خرید لیا، یا نہیں گناہ کرتے ہوئے ٹکٹ خرید لیا، انہیں مولوی تو یہی کہا کرتے ہر چیز حرام ہوتی ہم تو ٹکٹ خریدیں گے، اور پھر انعام نکل آئے تو انعام حرام نہیں، ٹکٹ خریدنا امام خمینی کے ہاں حرام. لیکن اگر انعام نکل آئے، چاہے اس ٹکٹ پہ نکلا ہو جو آپ نے لائن میں نہ خریدا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حرام چیز ہے، یا آپ نے جان بوجھ کے گناہ کرتے ہوئے خرید لیا، وہ ایک گناہ کیا، لیکن انعام نکل آیا، انعام حرام نہیں، انعام آپ کے لیے حلال ہو جائے گا. طریقہ یہ کہ یہ انعام آپ کسی مستحق کے کسی وکیل کے پاس لے کے جائیں، جناب آپ انعام آپ ان کو دیں، وہ جتنا آپ کو واپس کریں گے وہ آپ کے لیے جائز ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ پورا کا پورا واپس کر، ہو سکتا ہے آدھا واپس کر. البتہ اگر آپ وکیل کو یہ انعام نہیں دیا، اپنی مرضی سے تو خرچ کر لیا تو ہرا، لیکن اگر آپ مستحق کے وکیل کے پاس انعام لے گئے تو جتنا وہ آپ کو دے دیں گے وہ آپ کے لیے جائز ہو گیا. یہ مسئلہ میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ فرض کیجئے کہ ایک مومن نے ٹکٹ خریدا تھا، پھر پتا چلا کہ یہ حرام ہے، اس کا انعام بھی نکل آیا، اب وہ انعام لینے ہی نہ جائے، یہ سوچ کر کہ حرام ہے تو میں کیوں انعام لوں، تو نہیں انعام لیکن آیا اس کو آپ چلائیے، اس کو نہ چھوڑے لے آ جائیے، جانے کے بعد اپنی مرضی نہیں چلائیں گے، مستحق کو وکیل کو دے دیں گے، جتنا وہ رکھ لے اس کی مرضی، جتنا آپ کو دے رہے وہ آپ کے لیے حلال ہو گیا. یہ امام خمینی کا فتویٰ. آیت اللہ ہے، کوئی کا مسئلہ اور زیادہ واضح. آیت اللہ خود فرماتے ہیں کہ جتنے بھی یہ ٹیمیں ہیں جوئے والی لاٹری والی ٹکٹ والی, اگر آپ صرف انعام کی نیت سے خرید رہے, آپ کی نیت انعام, انعام نکلے گا اس لیے میں خرید رہا, وہ تو وہی آگاہ کمانی والا فتوا کہ ٹکٹ خریدنا حرام بیچنا حرام. لیکن اگر آپ ٹکٹ اس لیے خرید رہے, آپ کو انعام کی لالچ نہیں, اس لیے خرید رہے ایک اچھے کام میں حصہ ہے, مطلب اعتراض والے ٹکٹ بیچے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جوا کھیل رہے ہیں, وہ کہیں گے کہ آپ کے پیسے سے اسپتال بنیں گے اور ڈاکٹر کو دیا جائے گا اور مریضوں کی خدمت ہوگی. امام خمینی تو کہتے ہیں کہ ساری تنظیمیں ایسی, زیادہ تر تنظیمیں جو ہیں یہ اصل میں امریکہ اور سی آئی اے کا نقل ہے, لیکن آگاہ کوئی جو ہے وہ آپ کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اگر آپ اس تنظیم کو اچھا سمجھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ حصہ لینا چاہتے ہیں اچھائی کے کام میں, کہ بھائی ریڈ کراس ایک اچھی تنظیم ہے اور وہ اسپتال وغیرہ بناتی ہے, اس میں حصہ لے رہے ہیں, اس لیے ٹکٹ خریدے تو ٹکٹ خریدنا حرام, دھیان کے لیے ٹکٹ خریدے تو ٹکٹ خریدنا حرام. یا جیسے سیور, سیور والے کہتے ہیں کہ مثلا ہم معذور اور غریب کھلاڑیوں کی مدد کریں گے, کہ کھلاڑیوں کی مدد تو کوئی گناہ نہیں ہے, اسلام ایک اچھا کام ہے, ایک اچھا کام. تو اگر آپ ٹکٹ اس لیے خرید رہے کہ آپ کو انعام چاہیے تو حرام, یہ آ رہا ہے کوئی کا فتویٰ, اور اس لیے ٹکٹ خرید رہے کہ آپ ان کھلاڑیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. ہے تو ہمارے یہاں ایسے بیچارے رحم دل اور نرم دل لوگ, اخبارات میں آ کے اپنے کھلا فٹ بالر, ایک زمانے میں اتنا بڑا پلیئر تھا, آج مطلب آلو چھولے کا ٹھیلا لگاتا ہے, اتنے بڑے انٹرنیشنل پلیئر کی ہمیں اس کی مدد کرنا, یا مطلب کھلا کرکٹر ہے آج وہ سٹی اسٹیشن پر پولی بن کے سامان اٹھاتا ہے, ارے اتنا ایسا کرے مقامی پلیئر آج کی حالت ہو گئی, ایسے جیسے اندر لوگ اخبارات میں مضمون پڑھتے ہیں, ٹیلی ویژن پر ان کی حالت اظہار دیکھتے ہیں اور اب تو ہونے لگتا. تو اگر آپ کی نیت یہ کہ آپ کھلاڑی کی جو مجبور اور مستحق ہے مدد کرنا چاہتے ہیں, تو پھر بالکل ٹھیک ہے ٹکٹ خریدنا, اس میں کوئی گناہ نہیں, یہ آپ کی نیت کے اوپر. امام خمینی تو کہتے ہیں کہ نہیں, یہ ساری اسکیمیں جو ہے اصل میں یہ حکومتوں کی سازش ہے عوام کو جوائی بنانے کے لیے, تو چنانچہ کبھی کبھار پرائز دور کی طرح وہ براہ راست جوا کھلواتے ہیں, کبھی اچھائی کا نام لے کر کہ بھی اس کی وجہ سے کھلاڑیوں کو پیسے ملیں گے اور اسپتال بنیں گے. تو امام خمینی کے نزدیک تو سب آ رہا, چاہے کوئی ایسا ہی کنارہ کیوں نہ, لیکن آگاہ کوئی فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے اوپر, اگر آپ انعام کے لیے ٹکٹ خرید رہے سیور تو حرام, اور اگر آپ کھلاڑیوں کی یا جو بھی سیور والے اپنا مقصد بتا رہے اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو بالکل جائز, ٹکٹ خریدنا جائز, اب یہ آپ کی نیت کے اوپر. اگر آپ کی نیت یہی کہ اس فٹ بالر کو ہم کو دینا تھے 25 روپے, طریقہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ کہاں جا کے اس کا ٹھیلا ڈھونڈے اور اسے 25 روپے دے اور کیسے دے, آپ نے دیکھا سیور والے آ گئے, آپ نے کہیں تو بہت آسان راستہ دے دو ان کو. اور اگر آپ کی نیت صرف انعام کی, جنہیں اگر انعام نہ دے تو وہ ٹھیلا لگاتا پھر آلو چھوڑے تو ہمیں اس سے کیا غرض, ہمارے پاس کوئی حرام کا پیسہ تو نہیں. یہ اگر آپ کی نیت کہ آپ اس کی مدد انعام کے لیے کر رہے تو ٹکٹ خریدنا حرام, مطلب الجھ نہ جائے کھلا سا, کہ اگر آپ اس کام میں حصہ لینے کے لیے ٹکٹ خرید رہے ہیں جو یہ سیور والے بتاتے ہیں تو پکڑ لیے جائز, اور نہیں اس صرف انعام ہے تو ٹکٹ جائز نہیں. لیکن اگر آپ کا انعام نکل آیا, یہ آگاہ کوئی کبھی فتویٰ وہی ہو گیا جو امام خمینی کا, اگر آپ کا انعام نکل آیا, چاہے آپ نے جائز ٹکٹ خریدا ہو یا حرام خریدا ہو, انعام اگر نکل آیا تو وکیل کے پاس لے جانا پڑے گا, آپ انعام کے مالک نہیں, انعام چھوڑیے بھی نہیں, درد کیجیے کہ آپ نے گناہ کرتے ہوئے ٹکٹ خرید لیا, پھر انعام نکل آیا آپ نے توبہ کر لیا کہ نہیں بھائی مجھے حرام پیسہ نہیں لینا, میں لینے نہیں جاؤں گا, نہیں انعام ضرور لی, اور پھر یہ انعام لا کے وہی جو امام خمینی نے بتایا وکیل تو دے دے مستحق کے, وہ جیسا چاہے آپ کو واپس کرے تو آپ کے لیے حلال ہو گیا, البتہ آدھا تو آپ کو ہمیشہ واپس ملے گا, یہ تو تفصیل و یقینی بات, آدھا تو ملے گا, اتنا نہ گھبرائیے, ایک جوا تو وہ تھا اور ایک جوا یہ لے کے جا رہے ہیں وکیل کے پاس, پتا نہیں کچھ ملے پتا نہیں کچھ نہ ملے, نہیں اس میں آدھا تو آپ کو ضرور ملے گا یہ تو یقین, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آدھے سے بھی زیادہ آپ کو مل جائے. تو دونوں مستحقین اس پر تو متفق ہیں کہ جب انعام آپ کا نکل آئے تو انعام کو ضرور لیجیے, انعام کو نہ چھوڑیے, انعام لے کے آئیے, چاہے آپ نے ٹکٹ حلال خریدا یا حرام خریدا وہ ایک الگ چیز, اور انعام لا کے وکیل کے پاس لے جائیے, کم از کم آدھے کی تو گارنٹی ہے کہ آپ کو ملنے والا, پھر وکیل کی مرضی, اگر آدھے سے کچھ زیادہ بھی دے دیں یا پورا کا پورا آپ کو دے دے یا سارا کا سارا آپ کے لیے حلال ہو جائے گا. دنام کے لیے دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے, لیکن خریدنے میں فرق ہے. تو امام خمینی کے نزدیک ٹکٹ خریدنا بالکل حرام, آگرہ کوئی کے نزدیک آپ کی نیت حصہ لینا ہے دیکھتی کے کام میں تو آپ ٹکٹ خرید سکتے ہیں, کوئی گناہ نہیں. اور اگر صرف دنام چاہیے تو آگرہ کوئی کے یہاں بھی ٹکٹ کا خریدنا حرام ہو گیا. اس کے ساتھ یہ مسئلہ ختم ہوا. لیکن ایک آخری بات میں کہہ دوں, ایک امام خمینی تو ہر انعام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وکیل کے پاس جاؤ. آگرہ کوئی اس انعام کے بارے میں کہتے ہیں جو گورنمنٹ کی اسکیم میں نکلے, لیکن اگر پرائیویٹ ادارے کی اسکیم میں انعام نکلا تو آگرہ کوئی کے نزدیک وکیل کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, سارا انعام آپ کے لیے حلال ہو گیا. زیور چونکہ گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ ادارہ, اس میں اگر انعام نکل جائے تو آپ کو وکیل کے پاس جانا پڑے گا. لیکن فاسد یا ہلال احمر میں اگر انعام نکل جائے تو پھر وہ سارا کا سارا آپ کے لیے حلال ہے, چاہے ٹکٹ آپ نے غلط نیت سے بھی خریدا, اس کا گناہ ملے گا لیکن پیسہ آپ کے لیے حلال ہوگا. اس کے ساتھ ہی آپ کے مسائل فقہ مجھے بیان کرنا تھا, ان کا وقت بھی پورا ہو گیا. ان لوگوں کے لیے